السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 26، سورۃ الاحقاف. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون. حميم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حروف مقطعات آ رہے ہیں اور حامیم کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے جو آخر کی صورتیں یہ حوامیم کہلاتی ہیں. یہاں پر قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن اتنی زبردست کتاب ہے، اسی لیے اس کا نزول بھی اس زبردست ہستی کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. اور روزانہ ہی ہم قرآن کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شہر القرآن یعنی رمضان اب تقریباً ختم ہونے والا ہے، یعنی آدھا تو گزر چکا ہے اور صرف آدھا باقی ہے، اور آخری عشرہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اتنا جلدی گزر جاتا ہے. اور یہاں پر ہم جو بیٹھے تھے پڑھنے کے لیے، دراصل ہم اس لیے بیٹھے تھے کہ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا وہ تعلق جوڑیں، وہ تعلق پیدا کریں کہ جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا اس مقصد کو ہم سمجھیں، اس مشن کو ہم اپنے دلوں میں ذہنوں میں تازہ کریں جس مشن کے لیے یا جس کام کے لیے اس قرآن کو بھیجا گیا تھا. ہر صورت میں قرآن کی کوئی نہ کوئی خصوصیات مل رہی ہیں. کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ بہت ہی عظمت والی کتاب ہے، زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی، دونوں جگہ ماشاءاللہ. اور آج اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، پورا اختیار رکھتا ہے، اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور حکیم بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خود حکیم ہے، تو اس کتاب کی بھی صفت کیا ہوئی، یہ بھی حکمت والی کتاب ہے. لہذا ہم اب یہ غور و فکر کریں کہ اس قرآن سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا اور کیا اٹھانا چاہیے، آئندہ ہماری زندگی کا لائحہ عمل کیا ہو، اگلے 11 مہینوں میں مجھے کیا کرنا ہے. تو میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر لوں، میں ایک اپنا کچھ ٹائم ٹیبل جیسے بنا لوں، یا کچھ اپنے دل میں ارادہ کر لوں، سوچ لوں، نصب العین ہو میرا کچھ کہ مجھے ان 11 مہینوں میں فلاں 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 کام کرنا ہے. تو پہلے سے اگر ہم یہ پلان بنا لیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر امید ہے کہ ہم کر سکیں گے. تو یہ کتاب حکمت والی ہے، تو اس کتاب سے جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ ہم اٹھائیں، اس کی حکمتوں کو ہم اپنے اندر لیتے چلے جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو یہاں پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے اصل میں کہ جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کو تم سب کچھ سمجھتے ہو یا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو پھر تم اس کے لیے کوئی ثبوت تو لے آؤ کہ ان کے پاس کیا ہے یا انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ انداز کہ سوال کے ذریعے سے قرآن کریم ہمارے اندر غور و فکر پیدا کرتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اچھا جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا بات ہے، اس پر کس طرح سے عمل کیا جائے یا کس طرح سے فیصلہ کیا جائے. تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں عقلی دلائل اور ایک ہوتا ہے بذریعہ وحی. ٹھیک ہے، تو قرآن ہم جانتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ بذریعہ وحی ہم کو دیا گیا، اور ایک ہوتے ہیں انسان اپنی عقل استعمال کرے. تو اب یہ جو کمبینیشن ہے الحمدللہ، عقل اور وحی، یہ دونوں تعلیمات سے مل کر انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے. یعنی جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا کہ انہوں نے عقل بھی استعمال کی اور وحی کے تابع رکھا عقل کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن جب انسان یا تو صرف وحی کی پیروی کرنے لگتا ہے اور خود سے عقل کچھ استعمال نہیں کرتے کہ بس جو ہے وہی کرنا ہے, اب اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے, تب بھی وہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں پیچھے رہ جائے. ٹھیک ہے, اس کا ایمان ہو سکتا قابل قبول ہوگا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل استعمال کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی عقل استعمال کرو, تم سوچو, تم کوئی مجھے دلیل لا کر بتاؤ. تو یہ دراصل کیا ہے, یہ ان کو ابھارا جا رہا ہے, ان کو عقلی طور پر ایک طرح سے اپیل کی جا رہی ہے ان سے کہ تم سوچو, غور کرو اور تم خود ہی جواب دے دو, تو تم خود سمجھ جاؤ گے کہ تم غلط راہ پر ہو. تو عقل جب وحی کے تابع ہوتی ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے, اور جب انسان عقل کو سپیریئر ثابت کرے اور اللہ نہ کرے کہ عقل کو وحی کے اوپر لے آئے, تب انسان کا بہکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا گھڑے میں جا گرتا ہے. جیسے کہ جو معتزلی فرقہ ایک پیدا ہوا تھا اس زمانے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے بعد کا جو دور تھا, اس میں ان لوگوں نے دراصل عقل کو سپیریئر قرار دیا اور وحی کو اس کا تابع کر دیا, اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی, اور یہی وہ فرقہ ہے جو منکرین حدیث کا فرقہ ہے, یعنی انہی میں سے پھر یہ فرقہ پیدا ہوا. تو جب آپ اگر وحی کو آپ اصل منبع ہدایت کا نہ مانیں گے یا مرکز نہ مانیں گے, اور انسان صرف عقل سے سوچتا رہ جائے, تو عقل سے انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہے, عقل انسان کو دھوکے میں بھی مبتلا کر سکتی ہے, اور عقل انسان اگر استعمال کرتے تو ضروری نہیں کہ وہ اس کو فائدہ ہی پہنچائے, دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن اگر عقل کو وحی کے تابع کر لیا جائے تو اس صورت میں امید ہے کہ صحیح فیصلہ ہوگا, بلکہ یقین ہے. تو یہی بات ہے اصل میں سمجھانے کی کوشش کی ہے, جتنے بھی انہیں آج ہمارے یہاں پر جو اجتہاد ہوتا ہے اسلام میں, اور آپ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی ہمارے دین کی ہے کہ حالات کو, یعنی ابھی حالات جو آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان مسائل کا حل پیچھے کی چیزوں سے نکالنا ہے, یعنی قرآن اور سنت جو ہمارا نازل ہو چکا ہے الحمدللہ, اللہ کے رسول ہم کو ہدایت دے چکے, قرآن نازل ہو چکا, تو قرآن اور سنت پر رکھ کر ان مسائل کا حل نکالنا کہ اس زمانے میں اس مسئلے کا کیا حل نکالا گیا تھا اور کیسے مسئلہ حل کیا گیا تھا. جیسے مثال کے طور پر اگر روزے میں ہے کوئی اور وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے, تو کیا وہ روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتا ہے؟ تو کیسے اب کریں گے کہ اس زمانے میں تو بلڈ ٹیسٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا, کیا کرے انسان, تو کیا بلڈ ٹیسٹ نہ کروائے وہ؟ تو اب یہ دیکھا گیا, پہلے دیکھا گیا کہ اچھا حدیث میں کوئی ایسا ذکر ہم کو ملتا ہے, اگر حدیث میں مل جاتے تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے, یعنی پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں پھر حدیث میں دیکھتے ہیں, پھر حدیث میں بھی نہیں ہے تو صحابہ اکرام کا عمل دیکھتے ہیں. تو اب اگر حدیث میں ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ایک دفعہ ایک صحابی کو حالت روزے میں کسی نے کوئی کیڑے نے کاٹ لیا, جیسے وہ ہوتا ہے نا جونک جیسی ہوتی ہے جو خون چوس لیتی ہے, اللہ کے رسول کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس سے روزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ٹوٹتا. تو اب اس سے اس کو سامنے, یعنی پچھلی دفعہ کے وہ واقعے کو سامنے رکھ کے آج جو دور حاضر کا مسئلہ تھا اس کا حل پیش کر دیا گیا کہ حالت روزہ میں آپ کسی بھی قسم کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جسم سے کوئی چیز نکالی جا رہی ہے, یعنی ایک کوئی انجیکشن کے ذریعے سے, کوئی سرنج کے ذریعے سے آپ کو کوئی چیز نکالی جا رہی ہے آپ کے جسم میں سے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم کو مسئلے کا حل مل گیا. اب کیا ہم ہاتھ پر, جیسے اب اگر کچھ قومیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں سب کچھ بس جو ہے یعنی کتاب میں ہے یا وہی ہے بس وہی مانا جائے گا, اپنی عقل ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے, تو ابھی کیا ہوتا تھا, پھر وہ مسئلہ لے کر بیٹھے رہتے ہم لوگ, اس پر کچھ عمل درآمد ہی نہیں کرتے تھے. جیسے کہ شروع زمانے میں کرسچنز نے کیا, جب ان کے یہاں بگاڑ آیا تو انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بس جو ہے وہی کرنا ہے. جس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو دور حاضر کے مسائل ہیں اس کا حل انسان نہیں پیش کر سکتا, اور پھر وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگتا ہے, ادھر ادھر وہ نظریں دوڑاتا ہے, اور پھر ایک طرح سے بالکل ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, الٹا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اجتہاد کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہم جانتے نا کہ قرآن ہے, حدیث ہے, جو شریعت بناتی ہے, تو شریعت تو الحمدللہ مکمل ہے, لیکن کچھ جو جزوی مسائل ہیں جو اس کے انڈر میں آتے ہیں, تو اس کے لیے پھر اجتہاد کا راستہ کھلا رکھا گیا, اور اسی کے لیے پھر یعنی آپ قیاس ہے اور جدوجہد ہے, اجتہاد ہے کہ پرانی چیزوں پر رکھ کر احادیث پر, یعنی جو پچھلے گزر چکی ہیں, اللہ کے رسول نے ان مسائل کا کیسے حل پیش کیا تھا, یا قرآن کی کوئی آیت اگر ہم کو بتاتی ہے تو اس کی روشنی میں آپ نئے آئے ہوئے مسائل کا حل پیش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب حکمت سے لبریز ہے. اور پھر یہ علم کی جو بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہ تم نے اگر کچھ ان خداؤں نے کچھ پیدا کیا ہے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کا، تو تم کوئی دلیل لے کر آؤ، کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان کے پاس ہے باقی ثبوت کے طور پر؟ کوئی بھی علم اگر ہے تمہارے پاس تو تم لے آؤ۔ تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک تو وہی بات ہے کہ وہی کا علم ہے جو وہی کے ذریعے سے آتا ہے جیسے قرآن ہے، اور ایک ہوتا ہے عقلی دلائل۔ تو اگر ہم یہ عقلی دلائل ہے جتنا بھی جو دنیاوی علم ہے اس کو ہم وہی کے تابع رکھیں اور وہی کی روشنی میں ہم اس کو پورا کریں، تو یقین جانیے کہ وہی دور جو صحابہ کرام کا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ترقی دی ان کو اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ٹھہریں گے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی فتوحات، جو ان کے علوم اور فنون تھے، جیسی کچھ چیزیں ان لوگوں نے اس وقت ایجاد کی، انہیں قرآن کو سامنے رکھ کر انہوں نے ترقی پر ترقی وہ کرتے چلے گئے۔ قرآن بھی ساتھ میں تھا، قرآن کو بھی لے کر چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عروج بھی دیا، کتنی قسم کی چیزیں انہوں نے ایجاد کی۔ تو اسلام میں یہ ساری چیزیں منع نہیں ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ ریسرچ کریے، الحمدللہ کہا گیا کہ آپ کرو ریسرچ، بلکہ زمین کی ریسرچ کے بارے میں کہا گیا کہ خاص طور سے کرو، لیکن ہم اس کی طرف تو نہیں جاتے، ہم کچھ اور چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ بہرحال آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ یعنی کتنی نادانی ہے انسان کی کہ ان لوگوں کو پکارتے ہیں قبر والوں کو جو کہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ان کو پکارا جا رہا ہے۔ اسے مثال کے طور پر اگر آپ بہت گہری نیند میں ہوں اور کوئی آپ کو آواز دے تو آپ کو علم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کو اٹھا دیں، بچے کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے تو ہمیں اٹھایا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ گہری نیند میں ہوتا ہے انسان۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ موت کے بعد کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ قبر میں لیٹنے والے سن رہے ہوں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والے کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیت صاف صاف سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کا دونوں کا بھی مجھے علم نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے کسی طرح درست ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے بالکل بھی، آپ اللہ کے رسول تھے، لہٰذا آپ کو تمام انسانوں سے زیادہ، یعنی جو اس وقت موجود تھے آپ، کیونکہ آپ کے پاس وہی کے ذریعے سے علم آ رہا تھا، آپ کا درجہ بے حد بلند، آپ کا درجہ بہت اعلیٰ تھا، آپ جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا آپ عام انسانوں سے تو زیادہ جانتے ہی تھے۔ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے آپ کے ذریعے، کہہ دو کہ میں تو صرف ایک صاف صاف خبردار کر دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پر اکثر گروہ نے، یعنی اہل کتاب میں کا ایک شخص ایمان لا چکا ہے، تو اکثر مفسرین نے یہاں پر وہ ایک شخص سے مراد رسل عبداللہ بن سلام کو لیا ہے، جو مدینہ کے بہت ہی مشہور یہودی عالم تھے، اور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، تو سب سے پہلے عبداللہ بن سلام وہاں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور صحیح مسلم اور بخاری میں بھی ہم کو یہ روایت ملتی ہے کہ یہ جب وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تو انہیں کے اسلام کی تعریف میں بیان ہوئی تھی۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بشارت دے دو یقینا جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب یہاں سے وصیت کی بات آ رہی ہے کہ ہم نے وصیت کی تھی انسان کو. کیا وصیت کی تھی؟ ہم دیکھتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ان امت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترداه و اصلی لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں. یہاں پر یہ دعا ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا اور یہاں پر بھی یہ دعا دوبارہ بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو فرما سکتا تھا کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت والا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا کہ وصیت ماشاءاللہ آپ لوگ سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو وصیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو تاکید کرنا ہے نا, تاکید کے ساتھ کسی کو کچھ حکم دینا. اور تاکید جب کی جاتی تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو. انہیں اس میں خاص تاکیدی حکم ہم کو مل رہا ہے کہ ایسا عام طریقے سے سرسری سا انداز نہیں ہے بلکہ اسپیشلی تاکید کی گئی ہے, اسپیشلی کچھ آرڈر دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے. اب احسان کون سا والا احسان آپ بتائیے؟ جو ہمارا اردو والا احسان ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کے لیے ایک کام کیا تو اب آپ بدلے میں مجھ پر بھی ویسا ہی کام کر کے دیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کیا تھا تو وہ احسان نہیں. یہاں پر احسان عربی والا احسان, ہر معاملے میں خوبصورتی کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور بدلے کی کوئی امید بھی نہیں رکھنا ہے. یعنی آپ یہ نہیں امید رکھ سکتے کہ اچھا آپ یہ احسان جو بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں بدلے میں وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, بلکہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی واپس ملنے کے امید کے آپ کو کرتے رہنا ہے. تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. کیوں کرو؟ حملتہ امہ کرہم وودعتہ کرہم. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ جو پریگنینسی کی تکلیف ہوتی ہے خواتین سے بڑھ کر بھلا کون جان سکتا ہے؟ آپ بتائیے کتنا بھی آپ, یعنی آج دنیا کے کتنے بھی ڈاکٹرز ریسرچ کر کے بتا دیں کہ اچھا وہ تکلیف کیا ہوتی ہے, لیکن کیا جتنے بھی جو ڈاکٹرز ہیں جو مرد حضرات ہیں کیا وہ بیان کر سکتے ہیں اس تکلیف کو؟ کیونکہ وہ صرف بیان کرنے والے ہوں گے. یہ تکلیف کون جان سکتا ہے؟ جس پر وہ گزری ہے. جب تک جس پر گزری نہیں وہ اس تکلیف کو اس درد کو بیان ہی نہیں کر سکتا. تو ایک یعنی وہ ماں ہی جانتی ہے کہ اس کو وہ درد زہ کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر اختیار دیا جاتا تو اس وقت عورت ہمیشہ یہ سوچ لیتی کہ اب آئندہ کبھی وہ بچہ نہیں ہونے دے گی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر ایک محبت رکھ دی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ جس بچے سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اسی بچے کے لیے وہ اپنی اور الٹا راتیں بھی گنواتی ہے, نیند بھی گنواتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, آرام تج دیتی ہے. تو کتنا بڑا درجہ ہوا بتا یہ والدہ کا. اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ بھی اللہ کے رسول نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے میرے احسان کا, میرے اچھے سلوک کا, تو اللہ کے رسول نے 3 دفعہ کیا جواب دیا؟ تمہاری ماں. اور 4 دفعہ فرمایا کہ تمہارا باپ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا درجہ کم ہے, دوسری جگہ باپ کو والد کو اس سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. کئی احادیث ہم کو ملتے ہیں والد کے بارے میں. تو اصل بتانا ہے کہ والدہ کا کیوں اتنا زیادہ تم کو احسان ماننا ہے, کیونکہ اس نے اتنی تکلیف اٹھا کر اپنی نیندیں قربان کر کے اتنی تکلیف میں تم کو پروان چڑھایا. پھر کوئی ایک چیز نہیں ہے, آپ دیکھیں آپ پوری زندگی دیکھ لیجئے کہ ماں بچوں کے لیے کیا کچھ کرتی ہے، کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ اب آپ خود بتا دیجئے کہ ابھی اگر ماں نہ ہو گھر میں تو بچے سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں؟ بھلا بتائیے، کس طرح سے ماں کرتی ہے کہ کھانا بھی بناتی ہے، بچوں کو بھی اٹھاتی ہے۔ تو والدہ کا درجہ بہت ہی بڑا رکھا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو والدہ کرتی ہے یا جو والدین کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے، یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ تم ان کو ریسپیکٹ دو، تم ان کی عزت کرو، تم ان کا احترام کرو، تم ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ تم بدتمیزی نہیں کر سکتے، تم کاندھے نہیں اچکا سکتے اپنی والدہ کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے۔ تم مہربانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور کیوں کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ تم وہی تم ان کو جواب دے رہے، تم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے تو بہت کچھ کیا تمہارے لیے، تم اس کا ایک حصہ ان کو لوٹا رہے ہو اگر تم ان کا ریسپیکٹ کرتے ہو، احترام کرتے ہو، محبت کرتے ہو یا خدمت کرتے ہو۔ اور پیچھے ہم سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر بھی والدین کے لیے وہی بات کی گئی تھی اور یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر ہمیں کہا بھی جاتا ہے کہ اور ابر ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ، کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو دعا بتائی گئی ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سوچ سمجھ 40 سال کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ شروع کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جب یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں، نوجوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں، جب پھر وہ ہے نا والدین سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگتے ہیں ان کی خدمت سے، کیونکہ ان کو والدین کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، ان کو اپنی جوانی کی قوتوں پر بہت غرور اور بہت ناز ہوتا ہے، وہ سمجھتے کہ اچھا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر جاب لگنے شروع ہوتی ہے تو تب اور زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اب تو ہم بالکل بھی والدین کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر شادی ہوتی ہے تو پھر کچھ ان کو اور زیادہ غرور آ جاتا ہے کہ اچھا اب تو ہمارے پاس بیوی بھی ہے، ہمیں کھانے پینے کی بھی اپنے والدین سے کچھ حاجت نہیں رہی اب اپنی کوئی خدمت کی۔ اور یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہاں سے لے کر 40 سال تک، جب تک انسان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے گھمنڈ میں غرور میں رہتا ہے جوانی کی، اور والدین کے ساتھ نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ جب تھوڑا سا وہ خود سیٹلڈ ہوتا ہے، جب اس کے خود کے بچے ہونے لگتے ہیں، اور جب بچے بھی اس عمر کو پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ 10-12 سال کی عمر میں، تو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا واقعی میں یہ مجھے اپنے بچوں کے تعلق سے جو میرے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے، یہی فکر تو میرے والدین نے بھی کی ہوگی میرے لیے، تب اس کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم بھی اپنے والدین کا احساس کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں بچے ہوتے ہیں، کہ کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی ہماری والدہ نے ہمارے لیے۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے جاگتے ہیں تب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری والدہ بھی ہمارے لیے اسی طرح جاگی ہوں گی۔ تو کتنا کچھ ہم پر کتنا کچھ ان کا احسان نہیں ہے والدین کا، تو کیا ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں میرے والدین کے ساتھ؟ یہ کسی اولاد کو یہ حق ہو سکتا ہے کہ اب تو وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، اب تو ان کے پاس نہ ویسی طاقت ہے، نہ ویسا زور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کس طرح کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھاتے ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن بچوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ ایک کہانی پڑھی ہوگی نا آپ نے کہ ایک بچہ اتنا بدتمیز رہتا ہے، اس کو اپنی والدہ سے نفرت رہتی کیونکہ اس کی والدہ کی ایک آنکھ نہیں رہتی ہے، اور وہ بہت اچھے اسکول میں چونکہ پڑھا ہوتا ہے اور یہ لوگ غریب ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اس کو وہ اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں، ایلیٹ کلاس سے، اور وہ نہیں چاہتا کہ مطلب کیوں میرا تعلق غریب گھرانے سے ہو۔ بہت اچھی کہانی کسی نے پڑھی تھی، وہ جب پڑھے اس کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور وہ بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے میری ماں جو ہے کسی میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے، میرے گھر والوں کو کسی کو پتا نہ چلے، باپ بھی نہیں ہوتا، اکیلی ماں ہوتی ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کبھی اپنے دوستوں کو اپنی والدہ سے انٹروڈیوس نہیں کرواتا، کبھی اپنی والدہ کو اپنے اسکول میں نہیں لے کر جاتا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو والدہ سے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے سامنے آئیے، میرے کریئر میں آپ جو ہے رکاوٹ بنے، آپ کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی کیونکہ آپ کی آنکھ نہیں ہے۔ وہ والدہ کا کیا دل کہا ہوگا آپ سوچئے ذرا، جب یہ خوب بڑا ہو جاتا ہے اور باہر ملک چلا جاتا ہے اور والدہ سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا، نہ پیسوں کے ذریعے سے، اور خدمت تو دور ہی کی بات ہے۔ تب اس کو پتا چلتا ہے، جب بہت دن گزر جاتے ہیں تو کوئی اس کو خط بھیجتا ہے کہ اچھا تمہاری والدہ نے خط لکھ کر گئی تھی تمہارے لیے، تم وہ خط پڑھ لو۔ بہت دنوں کے بعد آتا ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، تو خط جب اس کو دے دیتا ہے، وہ خط پڑھتا ہے تو اس میں والدہ لکھتی ہے کہ بیٹا ہم کو تم بہت منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوئے تھے، بہت دنوں کے بعد ہم نے اللہ سے دعا کی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پر دیا، اس لیے ہم بہت غریب تھے لیکن ہم نے تم کو کسی طرح سے اپنی استطاعت سے بڑھ کر پروان چڑھایا، تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن اس کے لیے میں دن رات کام کرتی تھی تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، لوگوں کے گھروں پر کام کے لیے جاتی تاکہ تمہاری پڑھائی اس کی فیس اچھی طرح سے پوری ہو سکے، اور تم جب پیدا ہوئے تو تمہاری آنکھ نہیں تھی، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ جب تم بڑے ہو گئے تو تمہاری آنکھ چینج کر دیں گے، جیسے ہی تم تھوڑے بڑے ہوئے ہم نے تمہاری آنکھ چینج کر دی تو اب تمہیں آنکھ کون دیتا، تو میں نے اپنی آنکھ تمہیں دے دی تھی تاکہ تم دیکھ سکو یا تمہارے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہ رہے. تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی, کوئی مسئلہ نہیں, تم مجھ سے دور رہے لیکن میں تو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہی کیونکہ میری آنکھ تمہارے اندر لگی ہوئی ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا حال ہوگا وہ لڑکے کا, اس آدمی کا, جب وہ بڑا ہو گیا اور جب اس نے اپنی والدہ کا پڑھا کہ جس آنکھ کی وجہ سے اپنی والدہ سے نفرت کرتا تھا وہ آنکھ تو خود اس کو لگی ہوئی تھی, کس نے دی تھی وہ آنکھ؟ تو اپنا دل نکال کر کوئی دے سکتا ہے بھلا کسی کے لیے؟ کون دے سکتا ہے سوائے ماں کے؟ اور انسان کتنا ناشکر ہے نا, کتنا ناشکر ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بدتمیزی جو اگر کی جاتی ہے, سب سے زیادہ لاپرواہی جو اگر برتی جاتی ہے تو والدین کے ساتھ. انسان کتنا بھی دیندار بن جائے لیکن کہیں نہ کوئی وہ کمی ضرور کر دیتا ہے والدین کے ساتھ. تو ان کے سامنے تو کندھے جھکا کر رکھنا ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا جناح کا ذل کا لفظ آیا تھا کہ اپنے کندھے جھکا کر رکھو, ادب اور احترام سے بات کرو, اف تک نہ کہو ان کو. تو والدین کی قدر کریں, والدین کے ساتھ احسان کریں, ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں. تو جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر یہ دعا کرتے, تب اس کو سمجھ میں آتا ہے, تب پھر وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے کہ جو خود اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جو اس کے والدین کو دی تھی. تو خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرنا ہے بلکہ اپنے والدین کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو تون ہم کو نوازی ہے اللہ تعالیٰ, اور جو تون ہمارے والدین کو نوازی تھی, جو نعمتیں جو تون سب کچھ دیا تھا ان کو, اس پر بھی تیرا شکر ہے. وہ انعام صالح تردا ہو, اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو. یہ دعا ہم کو کثرت سے کرنی چاہیے, کثرت سے, کیونکہ اعمال وہی قابل قبول ہوں گے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں. میں اور آپ جس کو کہیں کہ اچھا یہ عمل صحیح ہے, وہ عمل قابل قبول نہیں ہے, بلکہ جو عمل قابل قبول ہے وہ کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست قرار پائے. لہذا مجھے نیکی کی توفیق دے اور ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے بغیر کوئی کام فائدہ نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے ایک عمل دنیا والوں کے نزدیک بڑا اچھا ہو, یا دنیا والے راضی ہو جائیں, یا دنیا کے لوگ کتنی ہی داد دے دیں, کتنی ہی تعریف کریں, لیکن اللہ کی ہاں وہ تعریف کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عمل ٹھیک شریعت کے مطابق ہو, یعنی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے وہ پوری کی ہو, لیکن بظاہر تو وہ عمل پورا شریعت کے مطابق ہو لیکن اس میں کوئی کسر رہ گئی ہو, یعنی نیت کی خرابی ہو, خود پسندی ہو, فخر اور غرور ہو, یا دنیا کی طلب ہو, تو ایسا عمل اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے. بظاہر اس کا شیپ اچھا لگتا ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہوتا ہے. تو ایسا عمل بھی مطلوب نہیں ہے, یہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا, یہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ایسا عمل جس سے تو راضی ہو جائے, اور پھر میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. یعنی تین جنریشن کے بارے میں دعا یہاں پر, والدین, پھر خود کے لیے, اور پھر اولاد کے لیے. کتنی پیاری دعا بتائیں, ایک دعا میں کتنی چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں, سبحان اللہ. یہی تو قرآن کا اعجاز ہے, یہی تو قرآن کا انداز, اس کے الفاظ. آپ کن کن چیزوں کو دیکھیں گے اور غور کریں گے, انسان حیران ہو جاتا ہے. اتنی پیاری دعا ہے. تو میری جو آنے والی ذریت ہے, میری جو اولاد ہے, اس کو بھی نیک بنا. اور اس کو نیک کیوں بنا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے سکھ پہنچ سکے, مجھے چین مل سکے. کیونکہ نیک اولاد کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نا. نیک اولاد کی وجہ سے انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی دولت, آپ لے لیجیے, وہ دولت سے نہیں مل سکتا. اور پھر ساتھ میں توبہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے کچھ ہو گیا, ہو سکتا ہے والدین کے تعلق سے کچھ ہو گیا ہو نوجوانی کی عمر میں, جب سمجھ نہیں تھی, جب میرے خود کے بچے اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے, تو ہو سکتا ہے میں نے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہو یا ان کا ویسا خیال نہ رکھا ہو, تو لہٰذا اب مجھے معاف فرما دے, میری توبہ قبول فرما لے, اور تابع فرمان بندوں میں سے ہو جاؤں. یعنی میں توبہ بھی کرتا ہوں اور اب میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. تو یہ اصل دعا ہے, بہت ہی بہترین, بہت ہی پیاری دعا ہے. کوشش کریں کہ اس کو روز اللہ تعالیٰ سے مانگیں, آپ اس دعا کو روز مانگیے. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا, اف تنگ کر دیا تم نے, کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں, ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں, ارے بدنصیب مان جا, اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں, انہیں میں یہ بھی شامل ہوں گے, بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. یعنی اولاد کے اندر الحاد یا دہریت آ رہی ہو تو والدین کو فکر لاحق ہو جاتی ہے نا, کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں, والدین مسلمان, والدین نیک, لیکن اولاد بالکل اللہ تعالیٰ کو بھولنے والی، اولاد کا کوئی دین نہیں ہوتا، بس ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ایسے بچوں کو دیکھ کر بےچارے والدین پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں یا ان کو نیکی کی طرف آنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے بچے جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہو اور جن کے اوپر شیطان غالب آ گیا ہو، تو وہ الٹا والدین کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں۔ تو والدین ایسے بچوں کے لیے پھر فکر کرتے ہیں۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو جنت کی درجات ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہیں 100 درجات کا ذکر ملتا ہے، کہیں اور بھی ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی درجات ہوں گے جنت کے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر درجہ پہلے درجے سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہوگا، اور یہ ہر ایک کو کیسے ملے گا؟ جیسے جیسے اس کے عمل ہوں گے، تو اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت کے درجات ملیں گے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کے لیے کتنی دوڑ دھوپ ہم کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا عہدہ بڑھے۔ آفس میں ایک ابھی آپ عہدے پر ہیں، آپ چاہتے کہ اچھے مینیجر ہیں تو آپ اس سے اور بڑے عہدے پر چلے جائیں، یا آپ کمپنی میں ہول سول انچارج بن جائیں، یا پھر ہر طرح کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، دنیا میں جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے اس سے اوپر ہی بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سوچا ہو، یا آپ کو کہیں کوئی ایسا منظر دکھائی دیا ہو، یہ سننے کو ملا ہو کہ کوئی بڑا کمپنی کا مالک ہے اور وہ کہے کہ اچھا میں ایک ورکر بننا چاہتا ہوں؟ نہیں، بلکہ ہر کوئی کہاں جانا چاہتا ہے؟ اوپر کے درجے پر جانا چاہتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے لیے ویسی دوڑ دھوپ نہیں کرتے، بلکہ الٹا بازو کا تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ آخرت کے معاملے میں جو نیک کام کرتے ہیں، بعد میں اور اس سے نیچے چلے آتے ہیں کہ اچھا اب یہ بھی ضرورت نہیں کرنے کی، پہلے بہت کر لیا، اب ضرورت نہیں ہے، تو الٹا نیچے کے درجے کی طرف آتے ہیں۔ تو جس طرح سے دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کی جاتی ہے، تو نیکیوں کے لیے بھی ویسی دوڑ دھوپ کی جائے۔ جس طرح سے ہم دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے کہ فلاں اتنا آگے پہنچ گیا ہے، ہم کو بھی وہاں پہنچنا ہے، تو ایسے ہی دوڑ دھوپ کے ہم نیکیوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اچھا ہم دیکھتے کہ فلاں نے اتنا قرآن حفظ کیا ہے، یا فلاں قرآن کے بارے میں یہ اس کی تفسیر پڑھ رہا ہے، یا تجوید پڑھ رہا ہے، یا جو بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے، یا دین کے معاملے میں کوئی بہت آگے ہے، دن رات اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہے۔ ہر ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دی ہے اور وہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں ایسے نیک لوگ جنہوں نے ہاسپٹلس قائم کر رکھے ہیں، کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا پورا سب کچھ اس میں دین کی راہ میں لگا دیا کہ وہ فری لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو غیر مسلموں کے لیے تبلیغ میں لگا دیا کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہیں ایسے لوگ، الحمدللہ کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی، لیکن ہم ان کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اچھا ہم بھی ان کے جیسے آگے بڑھیں دین کے معاملے میں، ہم بھی ان کے جیسا کام کریں۔ ہماری ساری دوڑ دھوپ کہاں لگی ہے؟ دنیا کے لیے لگی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جنت کے بھی درجات ہیں، اور یہ انسان کو اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ملیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو بہت اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اور لفٹ ہوتی ہے، آپ اس سے ایک ایک فلور پر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے جب آپ سب سے اوپر والی منزل پر چلے گئے ہوں، آپ نے بحرین برج کا وہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اس کے لیے بھی ٹکٹ ہے، غالباً اس وقت یاد تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ٹکٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں اوپر، کیونکہ وہاں پر وہ سب سے اونچا ٹاور بنا ہوا ہے، اب اگر آپ اس اونچے ٹاور پر پہنچ کر وہاں کی فلور سے آپ اگر نیچے کے منظر پر نظر ڈالتے ہیں، تو منظر انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس طرح سے بنایا ہے، وہاں پر نیچے گارڈن بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت گارڈن، پھر سمندر ہے اور سمندر میں وہ راستہ ہے برج۔ تو آپ دیکھیں کہ اوپر کی منزل سے وہ منظر نہایت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ اوپر سے۔ تو جنت میں بھی درجات ہیں، اور جو جنت الفردوس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا تھا کہ اگر جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ساری نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ وہیں سے نکلتی ہیں۔ تو کیا اس وقت ہمارا دل نہ چاہے گا؟ کیونکہ حدیث سے ہم کو یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ اس وقت ہر کوئی حسرت کرے گا، وہ یوم الحسرت ہوگا۔ اور کیوں حسرت کرے گا؟ ایون جنت میں جانے والے بھی حسرت کریں گے۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اچھا بھلا جنت میں جانے والے کیوں حسرت کریں گے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے درجات کو دیکھ کر کہ کاش میں نے الحمدللہ کہہ دیا ہوتا تو آج اس الحمدللہ کی برکت سے جو نیکیاں مجھے ملتی تو میرا درجہ اور اس سے مزید بڑا ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں ایسی نیکیاں، کمپٹیشن ہو ہمارا انشاءاللہ نیکیوں میں، اور یہ سب خلوص کے ساتھ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو. صحابہ اکرام کس طرح سے سبقت کرتے تھے ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے. عمر رضی اللہ جنگ تبوک کا واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ، ہم اس کو ہزارہ دفعہ سن چکے ہوں گے، لیکن وہ واقعہ کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کیسے اخلاص سے کیا ہوگا. دونوں بھی صحابہ نے، ابو بکر نے بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے، کہ ایک شخص اپنے گھر کا آدھا سامان لے آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچھا اب آج تو میں سب سے زیادہ لے کر آیا ہوں گا، اور جب ابو بکر صدیق سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پورا لے کر آ گیا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے کبھی ابو بکر صدیق کے کمپٹیشن میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ان سے سبقت لے جانا بہت ہی مشکل کام ہے. تو کیسے آپ دیکھیں نیکیوں میں سبقت ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی. تو بہرحال اس کے بھی درجے ہوں گے جنت کے، تب ہم کو کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہم ان نیکیوں میں آگے بڑھائیں جس کی وجہ سے ان درجات کے مستحق ہوں. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑا کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانی تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. ذرا انہیں آد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے. اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، کیونکہ عذاب جو آیا تھا وہ بادلوں کی صورت میں آیا تھا. وہ سمجھے کہ بارش برسنے والی ہے کیونکہ بہت عرصے سے بارش نہیں برستی تھی. وہ خوش ہو کے اور میدانوں میں نکل آئے، لیکن اصل میں وہ عذاب کے بادل تھے. ان کو لگا کہ یہ بادل ہم کو سیراب کر دیں گے، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، یعنی مال، دولت، طاقت، تینوں چیزوں میں وہ لوگ بہت زیادہ آگے تھے. اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی نوازا تھا، طاقت بھی تھی ان کے پاس اور صلاحیت بھی تھی ان کے پاس. یعنی صلاحیت ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ذہنی صلاحیتیں دی تھی کہ آپ خود سوچے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے یہ جو کھنڈرات کچھ نظر آتے ہیں بچے ہوئے جو عبرت کے لیے چھوڑ دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے ایسا کچھ زمین کو آباد کیا تھا جو تم نے نہیں کیا ہے، انہوں نے زمین کو ادھیڑ ڈالا تھا. یعنی ریسرچ میں وہ لوگ بہت آگے تھے، کھیتیاں ان کی لہلہاتی تھی، یعنی ان کو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، عطا کی تھی نعمتیں، ان کی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، کہ ان کو وہ طریقے آتے تھے کہ کس طرح سے اور زیادہ گرو کیا جائے. نہریں انہوں نے جاری کر دی تھی، اس طرح سے سسٹم تھا نہروں کا. لیکن آپ بتائیں کہ ان کے کھنڈرات کس بات کی ہمیں عبرت دلا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ترقی کرتی ہیں وہ اسی طرح سے تہ و بالا کر دی جاتی ہیں، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ترقی یہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ترقی یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ الرٹ رہے اور بچا رہے اس سے. ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کو وہ مذاق اڑاتے تھے. تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں. جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجريكم من عذاب أليم. اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جنوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور سیرت بھی ابھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب آپ طائف سے نکل کر مکہ کی طرف آ رہے تھے، وادی نخلا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے بالکل قریب میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس پہنچے، وہاں پر آپ نے یا تو عشاء کی یا فجر کی یا تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، اور اس میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرآن سننے کے لیے ٹھہر گیا. انہوں نے جب جیسے ہی قرآن سنا، وہ فوراً اس پر ایمان لائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جانتے تھے، یعنی پہلے تورات پر وہ ایمان لا چکے تھے اور اب جو ہے انہوں نے قرآن سنا، لہٰذا وہ فوراً سن کر ایمان لے آئے. تو یہ قرآن صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان میں بھی فرما بردار اور نافرمان دونوں قسم کے ہوتے ہیں، کافر بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. یہ ایسی مخلوق ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ لوگ انسانوں کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال جن ایمان لائے اور اپنی قوم کو خود ڈرانے کے لیے بھی گئے، یعنی خود تو سنا ہی سنا اور عمل کیا، ایمان لے آئے، لیکن فوراً آپ دیکھیں ان کی فرما برداری اور کس طرح سے ان کے دل میں جذبہ تھا کہ فوراً اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی انہوں نے فکر کی. اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ واقعہ دراصل نبوت کے 10ویں سال پیش آیا تھا، جب مکہ کے حالات بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے، تو آپ نے طائف کا رخ کیا تھا. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس رب نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. فاصبر کما صبروا اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے. بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ تو یعنی یہ دنیا کی زندگی ان کو ایک دن کی معلوم ہوگی، اور بلکہ ایک دن بھی نہیں، ایک پل کی، ایک گھڑی کی، یعنی دن کا بھی کچھ چھوٹا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ. آپ بتائیے کہ چھوٹے سے حصے کے لیے، دن کے چھوٹے سے حصے کے لیے، اگر انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، تو اس سے بڑھ کر بھی خسارے کا سودا کسی نے کیا ہوگا بھلا. سورہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیوں سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، تو جب حملہ ہو یا آمنا سامنا ہو، تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. تو آپ دیکھیں کہ اصل مقصد جو ہے مال غنیمت یا قیدیوں کو حاصل کرنا نہیں ہے، لیکن اگر لڑائی ہو جائے اور لڑائی میں میدان میں اگر قیدی ہاتھ آئے تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے یہاں پر، ویسے زبردستی کسی کو قید نہیں کرنا ہے. اور یہاں جو بھی بات کی جا رہی ہے دراصل یہ حالت جنگ کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اسلام میں دراصل اگر جنگ کرنی بھی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے انسان جنگ کرتا ہے. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو مومن اس لیے جنگ نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو حاصل کرے، مال حاصل کرے یا غلام بنائے لوگوں کو، نہیں، کیونکہ اس بارے میں لوگوں نے اتنی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں اور اس پر اتنی کتابیں لکھی گئیں، خصوصاً غیر مسلموں نے کتابیں لکھی اس پر، کہ مسلمان جنگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو قیدی بنائیں یا پھر نعوذ باللہ مال حاصل کریں. تو ایسا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو وہ ایسی ان کی اعلیٰ تاریخ ہے، ماشاءاللہ سنہری تاریخ ہے، کہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف دین نافذ کرنے کے لیے وہ لوگ جنگ کرتے رہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو. اور یہ جو غلامی کی بات آئی ہے، قیدی بنانے کی بات آئی ہے، تو یہ بھی اصل مقصد نہیں کہ جنگ کی جائے اور صرف قیدی بنا لیے جائیں. ہم کو سب کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. لوگ جو ہے غلامی کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ اسلام تو غلامی کو ختم کرنے آیا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے کیا حالت تھی، بلکہ آج بھی ویسٹرن کنٹریز میں تو آج بھی انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو کیا آپ اسلام کو کہتے ہیں، اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا. آج تو الٹا وہ کنٹریز اور وہ قومیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں، جو کہتی کہ اچھا ہم انسان کو انسان کے ساتھ برابر درجہ دیتے ہیں، تو وہ لوگ تو خود آج خرید رہے ہیں. افریقہ سے کئی لوگوں کو خریدا جاتا ہے، بچپن میں بچوں کو وہاں پر جہاں پر زلزلے آتے ہیں وہاں کے بچوں کو خرید کر لے جایا جاتا ہے اور ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے. تو آج کی ترقی یافتہ قومیں تو الٹا غلام بنا رہی ہیں، جبکہ اسلام تو غلامی کو ختم کرنے آیا تھا. آپ دیکھیں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ غلام کو آزاد کرایا جائے. جتنی بھی کفارے بتائے گئے اسلام کے سزاؤں میں، آپ بتائیے سب میں کیا ملتا ہے ہم کو، کہ غلام آزاد کرنا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو شخص اپنی کنیز کو آزاد کرے اور پھر اس سے خود نکاح کر لے، اس کو اجر کی بشارت دی ہے. تو غلامی کو تو ختم کرنے کے لیے آیا تھا اسلام، اللہ کے رسول نے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ ایک جو سسٹم پہلے سے چلا رہا ہے وہ اچانک تو نہیں ختم ہوگا. تو ختم ہوتے ہوتے کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے بعد جب اگلا دور آیا مسلمانوں کا تو غلامی بالکل ہی ختم ہو چکی تھی، یعنی لوگوں کے گھروں میں اس طرح سے غلام نہیں تھے جیسے کہ پہلے غلام ہوتے تھے. کیونکہ غلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ساری آزادی سلب کر لی جائے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا تھا. جس طرح سے جانوروں کو ہم خریدتے ہیں، اس طرح سے اس زمانے میں غلاموں کا معاملہ تھا کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوگا نا کہ ہر جمعہ، آپ کو معلوم ہوگا ہر جمعہ کو وہ غلام آزاد کرتے تھے، اور کسی ایک جمعہ اگر رہ جاتا تو اگلے جمعہ کو دو غلام آزاد کرتے تھے، سبحان اللہ. اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سے زیادہ غلام آزاد کیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 غلام آزاد کیے، سوچیں ذرا 1000. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ خاتون تھی، انہوں نے 69 غلام آزاد کیے، اور عبد الرحمن بن عوف نے 30000 غلام آزاد کیے. 30000، سوچیں ذرا. تو اسلام کیا چاہتا ہے، آپ دیکھیں یہ سارے ریشو سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے، ان سارے یہ جو فگر آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں، کہ فگر سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام غلامی کو پروموٹ کرتا ہے یا غلامی کو ختم کرتا ہے. تو مسلمانوں کا اصل جو ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مال حاصل ہو یا قیدی بنائے جائیں، یہ تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے. یعنی اب ہمیں اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ویسا بلند مقام ملے، ویسے درجات ملے، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. لیکن کب کرے گا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد؟ پہلے کس کو کام کرنا ہوگا؟ خود انسان کو. اور بھلا کیا اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ وہ تو مالک ہے خالق ہے سبحان اللہ، اس کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے لیے تو بس کن کہنے کی دیر ہے اور کوئی بھی کام ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر مدد سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم جو بھی دین کے لیے کام کریں گے، دین کے لیے جدوجہد کریں گے، دراصل اس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حوالے کر دیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے بندوں کے درجات بڑھیں، وہ جنت کے مستحق قرار پائیں۔ تو کتنا بڑا آنر ہے نا یہ ہمارے لیے کہ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ ہماری ذمہ داری کا ہم کو یہاں پر احساس دلایا گیا ہے۔ اللہ کی مدد سے مراد دراصل ہماری ذمہ داری، اور کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ جی، دین کے معاملے میں دین کا کام کرنا، دین کی تبلیغ۔ اور کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، صرف آپ تقریریں کریں یا پھر آپ درس دیں، یہ ایک شعبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر فیلڈ کھلی ہوئی ہے ہمارے لیے، جو جس فیلڈ میں کام کرنا چاہے اس فیلڈ میں وہ کام کرے۔ تو دین کی مدد، آپ دیکھیں کہ آج سے بڑھ کر دین کی ضرورت کسی کو ہو سکتی ہے دین کو سپورٹ کرنے کی، کیونکہ آج سب سے زیادہ دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، خود اسلام کو ماننے والے خود اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کے لیے ایک طرح سے شرم کا باعث سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں وہ مسلمان کی حیثیت سے۔ تو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کے بارے میں جانیں، پڑھیں خود، اور پھر اس کی کس طرح سے ہم کون سی فیلڈ میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے دین کی مدد دراصل اپنے خود کی بھلائی کے لیے، کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ 10 قدم ہم کو زیادہ اللہ تعالیٰ اور سپورٹ کرے گا مزید، انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا، ہم کو مزید مضبوط بنائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بس بالکل بغیر سوچے سمجھے نکل کھڑا ہو۔ پہلے وہ اپنی صلاحیتوں کو پرکھے، جانچے کہ وہ کس فیلڈ میں کام کر سکتا ہے، وہ اس فیلڈ میں پھر کام کرے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، کہ وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی اور ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ۔ نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنتیں ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام۔ اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کھانا پینا بہت کثرت سے، یعنی اسراف کھانے پینے میں۔ اور جیسے وہ جملہ مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم ربما یود الذین پڑھا تھا، 14 پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، یعنی کافر اس وقت حسرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو چھوڑ دو، وہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا میں مزے کریں۔ تو یہ جو کھانا پینا اور مزے کرنا، کیونکہ یہی تو ہمارے پر ہمارے نعرہ کیا لگایا گیا، سلوگن کیا لگایا گیا، جی ایٹ ٹو لیو ناٹ لیو ٹو ایٹ۔ تو نعرہ کیا لگایا گیا ہمارے یہاں پر؟ روٹی کپڑا اور مکان، کہ بس تم کو اس کے لیے جینا ہے، کہ تم کو پوری زندگی میں بھاگ دوڑ اس لیے کرنی ہے کہ تم کو روٹی حاصل کرنی ہے، کپڑے حاصل کرنے اور مکان حاصل کرنا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر خود مسلمانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اچھی جاب ہو تاکہ اچھی لائف گزاری جائے۔ اور آج مسلمانوں کو بھی بس یہ خواب دے دیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے گھر بنانا۔ آج مسلمان اسی فکر میں پڑے رہتے کہ کسی طرح ہمارا گھر بن جائے، اس کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتے، ایون اس کے لیے پھر وہ سود سے لون بھی لے لیتے ہیں، قرضہ بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے کچھ اور بنا لیا، بالکل ہی غلط راستے پر چلے گئے، اور اس مقصد کے لیے غلط طریقے سے حصول۔ اگر حلال آمدنی ہے، اگر اس سے کرتا ہے انسان تو چلے ایک الگ بات ہے، لیکن غلط طریقے سے اس کے لیے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہاؤس لون ایسے انڈیا میں تو بہت اس طرح کا سسٹم ہے کہ لوگ اس کو مایوب بھی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی کہتے ہیں گھر ہے بس۔ بیٹی کا رشتہ آتا ہے، اور اگر رشتے میں اگر پتہ چلے کہ اچھا لڑکے کا خود ذاتی مکان نہیں ہے، ہم رشتہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بھلے یہ لڑکا کتنا بھی اچھا ہو۔ یعنی ہم نے مقصد کیا بنا لیا؟ یہی روٹی کپڑا اور مکان، جو غیر مسلموں کا کام۔ کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے والذین کفروا یتمتعون، کیسا جملہ لگتا ہے جیسے وہ جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا کہ ہٹاؤ ان کو یہاں سے نکالو، کتنا ڈر لگتا ہے جملہ پڑھ کر کے، یتمتعون یہ لوگ فائدے بس اٹھاتے رہے دنیا کے، دنیا ہی میں مست مگن رہے۔ یا کلون کا متاقل الانام، بس کھانے پینے میں مست مگن، پارٹیز، دعوتیں، دن رات بس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر انسان دن رات کھانے پینے میں لگ جائے اور اگر دن رات وہ قسم قسم کے کھانے بنانے لگے، کہا جاتا ہے کہ کتنے 50 تو چینل ہیں جو یہ بتاتے ہیں کھانے پینے کی ترکیب، کتنے دیکھیں گے آپ بتائیے، کتنے قسم کے کھانے بنائیں گے؟ اور کیا زندگی کا مقصد کھانا بنانا اور کھانا کھاتے رہنا ہے بس؟ یہاں پر تو کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جملہ، لیکن مسلمان بھی اسی طرح سے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد کھانا پکانا، کھانا بنانا یا کھانا کھاتے رہنا یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ کھائے، لیکن وہی بات جو ابھی ہم نے پڑھی کہ زندہ رہنے کے لیے اس کو کھانا ہے، نہ کہ کھانا کھانے کے لیے اس کو زندہ رہنا ہے۔ تو اپنی پرائیورٹیز، اپنا مقصد اس پر نظر رکھیے کہ کیا آپ کے نزدیک اہم ہے اور کیا غیر اہم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ بنائیے کھائیے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ٹیسٹ کرواتے رہیے، مختلف قسم کی چیزیں، اچھے اچھے کھانے بھی کھائیے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ کلو وشربو، لیکن ولا تصرفو، کھاؤ پیو لیکن کیا کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنے کو منع کیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا؟ اللہ محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کمپیئر کر کے بتایا گیا ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پہلے کافروں کو بتایا گیا کہ وہ دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، پھر ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے، اور نیک لوگوں کے لیے پھر ان کا انجام بتایا گیا کہ نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ابدی قیام گاہ کی جگہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بار بار نہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کتنی قسم کی نہریں ہوں گی اب آپ بتائیے؟ کیونکہ جو دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا ان کے لیے یہ جنت نہیں ہوگی، بلکہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو روکا تھا ان کے لیے یہ جنتیں ہوں گی۔ تو شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اور پانی کی۔ آپ بتائیے کہ دودھ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا دودھ جس کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہوگا، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دودھ کو آپ تھوڑی دیر باہر رکھیں بغیر فریج کے، کیا ہوتا ہے، اس کا وہ چینج ہو جاتا ہے نا، مزہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کی صورت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایسا دودھ ہوگا جس کا مزہ نہیں چینج ہوا ہوگا، یعنی جو نہریں بہیں گی دودھ کی وہ ہمیشہ سے اچھا ہی رہے گا، وہ خراب نہیں ہوگا، اس میں کوئی اسمیل نہیں آئے گی۔ کیونکہ دودھ جب بہتا رہتا ہے، سمجھے دودھ جب ہم رکھتے ہیں کہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، بعد میں اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، پانی پانی سا ہو جاتا ہے نا، اسمیل آنے لگتی ہے، پھٹنے لگتا ہے دودھ۔ تو وہ دودھ کی نہریں ایسی نہیں ہوگی، وہ نہریں بہتی رہے گی لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، نتھرا ہوا پانی ہوگا، صاف اور شفاف۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دریا کے پانی ہوتے ہیں تو کسی طرح سے وہ تھوڑے سے گدلے ہو جاتے ہیں ڈسٹ کی وجہ سے، لیکن وہاں کا پانی کیا ہوگا، بالکل صاف اور شفاف ہوگا، نہ رنگ بدلا ہوگا نہ مزہ بدلا ہوگا۔ اور اسی طرح سے شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ شہد کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایسا مشروب ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اس میں شفا بھی ہے شہد میں، اور بہت سارے فائدے دیتا ہے شہد۔ تو اس وقت بھی وہاں پر بھی جنت میں بھی اس کی نہریں ہوں گی، اور جہنمیوں کے لیے ایسا پانی ہوگا جو بہت زیادہ گرم ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جو پانی جس میں ہم گوشت بوائل کرتے ہیں، تو بوائل اگر آپ کریں گے کوئی چیز، بہت زیادہ اس کو گرم کریں گے تبھی تو وہ چیز نرم پڑے گی نا، تو آپ سوچیں کہ وہ کیسا پانی ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ جو گوشت کو گلا دے گا، آنتوں کو کاٹ دے گا۔ استغفر اللہ، تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان غیر مسلموں کو بھی دین کی دعوت کو پہنچانے والا بنائے تاکہ وہ ہدایت قبول کریں اور یہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں منافقوں کی یہاں پر منافقوں کی طرف اگر اثر میں اشارہ ہے, ان لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بظاہر تو بڑے بادب بنتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرح سے مجلس میں بیٹھیں گے, ان کا ظاہری جو حلیہ ہے وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن اصل میں وہ مجلس میں سننے کے لیے نہیں آتے تھے, وہ صرف اپنا شو یعنی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے آتے تھے. تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم کے مجلس کی بات کی گئی ہے کہ علم کے مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے, پھر پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھا جائے, توجہ سے بات کو سنی جائے, کیونکہ توجہ سے بات کو نہ سننا یہ کس کی علامت ہے؟ پھر یہ کون کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں؟ منافق کیا کرتے تھے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو پھر تمہارے پاس سے نکلتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی, تو پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی, اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامت تو آ چکی ہے, جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ تو والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, کہ الحمدللہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نیکی نیکی کو کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی انسان اگر ایک نیک کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے لیے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں نیکیوں کے, اس کو مزید اللہ تعالیٰ ایسی اس کی رہنمائی فرماتا ہے, اس کو ہدایت دیتا ہے. تو وہی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ جو خود فرماتا ہے قرآن میں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ بھلا احسان کا بدلہ بھی احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کہ تم ایک نیکی کرو اللہ تعالیٰ تم کو 10 نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے. سبحان اللہ, ایک نیکی کا فائدہ اتنا زیادہ ہے. تو یہاں پر جو لوگ ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور ہدایت سے نوازتا ہے اور ان کے اندر تقویٰ بھی پیدا کرتا ہے, اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے تقویٰ کا پیدا ہونا, یہ ان کے حصے کا تقویٰ ان کو عطا فرماتا ہے. یعنی وہ اپنے اندر اس طرح سے ایک طرح سے نیکی کرتے کرتے ان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود بخود برائیوں سے بچنے لگتے ہیں. ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے نیک کام ہیں جس سے ہم مزید اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, تو یہ ان کے حصے کا تقویٰ بھی ان کو عطا فرمائے گا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہدایت اختیار کرے گا اس کو مزید اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. پھر قیامت کی بات کی گئی ہے, اور پھر اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بھی اور مومنوں کے قصور سے بھی آپ سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. اور چونکہ سورہ محمد یعنی خاص آپ کے نام پر ہے, اور یہاں پر اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہاتھ روکے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا, تو اس صورت میں دراصل وہی قتال کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں پر قیامت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو ویسے تو کئی احادیث ملتی ہیں, جیسے ہم نے پچھلے 10 نشانیوں کا پڑھا تھا. ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم اٹھ جائے گا, جہل بڑھ جائے گا, جہالت بڑھ جائے گی, زنا کی کثرت ہوگی, شراب خوری عام ہوگی, مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائے گی, یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. جو لوگ ایمان لا رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے, مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا, تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر, ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں, مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا. تو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرنا, لیکن کام ندارت ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں تو بہت کام کرنا چاہتی ہوں, میری تو بہت خواہش ہے, اور وہ ایسے لوگوں کے سامنے دیندار لوگوں کے سامنے بہت بڑی بڑے باتیں کریں گے, بڑے بڑے دعوے کریں گے, لیکن جب اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں عملی زندگی, تو بالکل سب کچھ ندارت, اور صرف ان کو ایک چھوٹا سا کام کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے سنت پر عمل کر لیجیے, تو سنت پر عمل کرنا بھی ان کو بہت بھاری لگتا ہے, تو کیا پھر اتنی دور کا وہ کام کریں گے؟ تو بہرحال زبان سے تو اطاعت کا اقرار ہے, اچھی اچھی باتیں, لیکن عمل ندارد ہے. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. یعنی تدبر کیا ہوتا ہے دیکھا جائے تو، آپ کو پہلا قدم لینا پڑے گا. یعنی اس کتاب میں سے، یہ کتاب ہر ایک کے دل پر دستک دیتی ہے. اب ایسے سمجھے کہ گھر پر لاک ہے اور یہ دستک دے رہی ہے، دستک دینے کے بعد وہ لاک کھلتا ہے. تو اس کتاب کو جب آپ پہلے پڑھتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے، وہ لاک کھل جاتا ہے. سمجھے؟ یعنی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی، پڑھنے سے. آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں گے، پھر تدبر، اس کے بعد جو آپ آگے کا اسٹیپ لیں گے تو مزید اس کو سننا سمجھنا، یہ آگے کا اسٹیپ ہوگا. تو قرآن کا حق ہے دراصل تدبر، اور اس کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو اس کے اوپر وقت لگائے، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے. یعنی یہ کتاب چونکہ اہم ہے لہٰذا اس پر وقت بھی ویسے ہی لگایا جائے. یعنی جو پرائم ٹائم ہے ہمارا وہ اس کتاب کے لیے لگایا جائے، تبھی تدبر پیدا ہو سکتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے چلتے پھرتے قرآن پڑھ لیا یا سن لیا، یا کھانا پکاتے ہوئے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہوئے آپ نے سن لیا، وہ چیز وہ تدبر نہیں پیدا کریں گے آپ میں. وہ تو کیا ہے، آپ نے اگر صرف قرآن کی تلاوت سنی ہے یا آپ چلتے پھرتے سن رہے ہیں تو سمجھو وہ ایک شروعات ہے. انہیں قرآن ابھی آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے. اب اگر آپ اس میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو ویسا ہی پرائم ٹائم دینا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، کام کرتے ہوئے سن لینا وہ بھی اچھی بات ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے سن لینا وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جو تدبر کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ تدبر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، تدبر کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس پہلے اسٹیج سے آگے بڑھیں. وہ پہلا جو اسٹیپ آپ نے لیا ہے، اس اسٹیپ سے آپ تھوڑا آگے بڑھیں، اوپر کی سیڑھی پر آپ چڑھیں، تب آپ کے اندر تدبر پیدا ہوگا. تو ٹائم آپ کو اس پر لگانا پڑے گا. ایک آیت بھی اگر آپ تدبر سے پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے. قرآن کریم کی کوئی بھی آپ ایک آیت لے لیں، تدبر کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ایک آیت لے لیں اور اس آیت کو پہلے بار بار پڑھیں، اس کی اچھے سے تلاوت کریں، پھر تلاوت کرنے کے بعد آپ اس میں غور و فکر کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ہر قرآن کا، یعنی تین چار آپ تفاسیر لے لیں، ترجمہ لے لیں، آپ اس کو پڑھیں ترجمے کو، اور آپ کے ذہن میں آیت کا ترجمہ اچھے سے ذہن نشین ہو جائے. یعنی آپ کو وہ آیت خود بخود اب سمجھ میں آنے لگے کہ آپ ترجمے کے محتاج نہ رہیں. یعنی آپ قرآن کے ترجمے کے پھر محتاج نہ رہیں. جب آپ نے ترجمہ اچھے سے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ اب آپ تفسیر پڑھیں گے، مختلف تفاسیر آپ اس سے مدد لیں گے، اور پھر ان ساری تفاسیر کو پڑھ کر، یہ دراصل پہلا اسٹیپ ہوگا جو آپ کو قرآن میں غور و فکر کرنا سکھائے گا کہ قرآن میں کیسے غور و فکر کیا جائے، یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، اس آیت میں کیا حکم بتایا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوگی کہ آپ کو پھر غور و فکر، کتاب میں غور و فکر دراصل آپ کو مزید نیکی میں آگے بڑھاتا چلا جائے گا. پھر جو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے گا تو یہ پورا کا پورا قرآن دراصل اس کے لیے شفا ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی عربی نہ آنا بڑی وہ ایک الگ بات ہے، وہ بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ اس میں پھر غور و فکر کریں. پھر کیا ہوگا کہ تدبر یہ ہے کہ عمل کیسا ہوگا، عمل کیسے آئے گا، یہ آیتیں پریکٹس میں کیسے آئے گی. یعنی آپ اس آیت پر غور کریے، تدبر کریے آیت پر، اور پھر دیکھیں کہ اچھا یہ والی آیت جو ہے میرے عمل میں ہے یا نہیں ہے، یعنی اس آیت کے مطابق میں عمل کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں، یہ بھی تدبر کا ایک حصہ ہے. پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر مجھے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، کہ اب اگر میں اس کو سمجھ گئی ہوں تو اب مجھے دوسرے لوگوں کو اس کو بتانا ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہوگا. تو قرآن کو اگر ہم اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں تو بغیر تدبر کے قرآن جذب نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش زمین کو کیسے سیراب کرتی ہے. ایک ہوتا ہے بہت زور سے بارش کا برسنا، وہ زور سے بارش برس کر پانی بہ جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ بارش کسی بوندا باندی ہوتی ہے، ہلکی سی پھوار ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے. ایسی جو بارش ہوتی ہے اور ایسے جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، زمین کو اندر تک سیراب کر دیتے ہیں، پانی اندر تک پہنچ جاتا ہے. تو قرآن سے ویسے ہی آپ کو سیراب ہونا ہے. ہم سب کو اللہ توفیق دے ہم سب کو واقعی میں، کیونکہ یہی ایک کتاب ہے جو ہمارے پاس رہنمائی والی کتاب ہے، یہی واحد کتاب ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے. اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں تدبر کرنا ہے، ہمیں ڈیپ تک، اندر گہرائی تک جانا ہے، اس کو اپنے دلوں کے اندر ایک پھوار کی طرح لینا ہے. تو جو جتنا زیادہ اس کے اندر ڈوبے گا اور جو جتنا زیادہ اس کو اپنے دل پر محسوس کرے گا، یہ کتاب اتنا زیادہ اس کو فائدہ دیتی چلی جائے گی. تو ایک ہوتا ہے چھڑکاؤ پانی کا آپ کرتے ہیں اپنے لان میں یا دالان میں، اور ایک ہوتا ہے اندر تک سیراب کرنا جس کی وجہ سے اور بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر جب قرآن اندر تک چلا جائے گا، جب آپ اپنے آپ کو قرآن کے اندر تک ڈبا دیں گے اور خود آپ اس کے اندر ڈوب جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے تازگی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اندر سے نئی طاقت محسوس ہوگی۔ اور یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت جب دل کے اندر یہ کیفیت ہوگی اور یہ کیفیت باہر آئے گی، یعنی دل کی سرشاری کے ساتھ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ کیسے لوگوں کو پھر فائدہ پہنچے گا۔ اور یہی کام صحابہ کرام نے کیا تھا، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی وجہ سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بس 23 سال کا عرصہ تھا آپ کے لیے دنیا میں، آپ نے جو یہ کام کیا دعوت دین کا، 23 سال آپ رہے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، لیکن آپ نے کیسی ٹیم تیار کر دی تھی ماشاءاللہ، کہ آپ دیکھتے کہ اصحاب صفہ جو تھے وہ لوگ فقیہ بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے ایک ایسی ٹیم تیار کی تھی جو آپ کی روحانی ٹیم تھی، دراصل دیکھا جائے تو آپ ہر جگہ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے انہی لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کے اندر ایسا ملکہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والے بن گئے تھے ماشاءاللہ، اپنے مسائل کا ہر حل وہ قرآن سے ڈھونڈتے تھے، اور قرآن اور سنت یہی تو دو چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ تو اسی لیے قرآن پر غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور قرآن کو سمجھانے والی کیا چیز ہے؟ حدیث۔ تو آپ جو ہے کوئی بھی ہم کسی قاری کو لے لیں، کسی قاری کو ہم بار بار سنیں، مختلف قسم کے قاری ہیں، ان کو ہم بار بار سنیں، اس کو ہم دہرا لیں، تو اس طرح سے قرآن صحیح طریقے سے ہم کو پڑھنا بھی آ جائے گا، اور پھر اس کو سمجھنے کا بھی ہمارے اندر ملکہ پیدا ہوگا۔ پھر ایک ایک آیت کو اس کا حق دیجئے، پھر ترجمہ پڑھیے اور اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریے اس کو اپنی زندگی سے، کہ یہ آیت میری زندگی میں کس طرح سے اس کو میں سامنے لا سکتی ہوں، کس طرح سے جوڑ سکتی ہوں، اور پھر دیکھیے کہ یہ آیت آپ سے کیا تقاضا کر رہی ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا کوئی حدیث ملتی ہے اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، اگر حدیث ملتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے متعلق صحابہ کرام کا کوئی عمل تھا یا صحابہ کرام کا کوئی جملہ ہم کو ملتا ہے، وہ دیکھ لیں آپ۔ پھر اسی طرح سے کس اسپیشل ریفرنس کو شو کرتی ہے وہ آیت، یعنی خاص تناظر میں وہ نازل ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا ہے، ایک تو اس کا نارمل معنی ہوگا اور ایک اس خاص پس منظر میں وہ نازل ہوئی تھی، وہ بھی ہم کو دیکھنا ہوگا، جب نازل ہوئی تھی تو اس پر کیسے عمل ہوا، اور آج ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اس آیت کو کیسے سجا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو ہم کیسے لا سکتے ہیں، یہ آپ سوچیں۔ آپ دیکھیں صرف گفتار کی غازی نہیں بننا ہے ہم کو، بلکہ کردار کی غازی بننا ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں کہ اچھا بس وہ صحابہ کرام نے یہ کتاب کو کس طرح سے لیا تھا، یہ صحابہ کرام کی محبت ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول سے کیسی تھی، کہ ہائے مدینہ وائے مدینہ، وہ اس طرح سے مدینہ مدینہ نہیں کیا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو صرف زبان سے کہہ دینا اور زبانی دعوے کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو تدبر کا پھر طریقہ کیا ہوا، کہ انسان کو اس میں غور و فکر کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، مختلف تفاسیر دیکھنی ہے، اس آیت کے حوالے سے احادیث دیکھنی ہے، اس کا پس منظر دیکھنا ہے کہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی، یہ تدبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب میں غور و فکر کرنے والا بنائے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو پھر آگے دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر دراصل آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کا ذکر ہے ان الذین ارتدوا جو پلٹ گئے، یعنی ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ارتداد کیا. تو ارتداد کیا ہوتا ہے؟ دراصل کہ آپ ایک چیز کو حق سمجھ کر قبول کر لیں اور پھر بعد میں اس سے پلٹ جائیں، لوٹ جائیں، لوٹ جانا، پلٹ جانا. تو یہ تو ایک طرح سے وہ والے ارتداد کی بات ہے کہ جو دین اسلام سے پھر جائے. لیکن آج مسلمانوں کا ارتداد کیا ہے؟ آج ہم مسلمان رہتے ہوئے بھی ہم اتنے بہانے بناتے ہیں کہ ہم نیکی کے ایک کام کی طرف آتے ہیں اور پھر وہاں سے فوراً لوٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. اور اس کے لیے بہانے ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم وہ جو ہے، یعنی وہ ہمارے اندر کی جو دل کی گلٹ ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے ہم نئے نئے بہانے بناتے ہیں کہ کیا کریں، ہاں مجبوری ہے، بچے چھوٹے ہیں، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہے، اب یہ کام نہیں ہوتا، گھر والے پریشان کر رہے ہیں، گھر والے آنے نہیں دیتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں، ہم اپنی خود کی بات کو چھپانے کے لیے ہم دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، یہ بہانہ بناتے ہیں. تو ایک بار جو آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ جو آپ نے استقامت دکھائی، اگر آپ نے استقامت کا وعدہ کیا تھا اور آپ نے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس سے منہ موڑ لیا، آپ واپس پلٹ گئے، لوٹ گئے. تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو ان لوگوں کی بات ہے جو دین کے بعد پھر کسی اور دین مذہب کو پسند کر لیں، تو ان کا تو پورا کیا کرایا ہی ضائع ہو گیا. ایسے لوگوں کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہت سخت سزا ہے اور آخرت میں تو ہوگی ان کی سزا. تو اگر ہم نیک کام کے لیے بھی اگر کوئی کمٹمنٹ کریں تو اس کو پوری طرح سے نبھائیں، اور جو دل میں ارادہ کیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح سے لوٹنے والے بنیں. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھنے کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. پس تم پودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے عمل کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا کیا ہوگا؟ پھر اپنے اعمال کو ضائع کر دینا ہوگا. آپ بتائیے کتنا نقصان کا سودا ہے نا یہ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا، اپنے اعمال کو ضائع کر دینا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز انسان میں کب پیدا ہوتی ہے. ہمارے سامنے دونوں گروہ ہیں وہاں پر مدینہ میں، مکہ میں. ایک گروہ تو مکہ میں وہ تھا جو کفار اور مشرکین کا تھا، اور دوسرا گروہ سچے اہل ایمان کا تھا. مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں کیسا تھا، کہ مدینہ میں ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور ایک گروہ کون تھے؟ منافقین تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور زبان سے دعویٰ کرنے والے کون ہیں. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اسے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، تب تک کہ دین مکمل نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنا ضروری ہے. اگر جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑے گا، اس کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اللہ کے حکم کو غور سے سننا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتیکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے گا اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. سبحان اللہ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہ والی آیت ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی دو منٹ ہم اس پر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے دراصل کہ دین صرف روزہ نماز سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو دین کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اب دیکھیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ کرتے رہتے، یعنی جتنے بھی رسول آئے ان کا کام صرف تبلیغ نہیں تھا کہ تبلیغ کر دو، نیکی کا کام کر دو، لوگوں کو نمازی بنا دو بس۔ اگر صرف لوگوں کو نمازی بنانا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول کو ہجرت کر کے مدینہ آنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ تو دین کو نافذ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما رہے کہ اس کے لیے تم کو کوشش، جدوجہد، سب کچھ کرنا پڑے گی۔ یعنی اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ بدل دے گا، کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم جیسے نہیں ہوگے۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ خوش قسمتی جو ہم کو میسر آ سکتی تھی، ہم اس کے مستحق ہو سکتے تھے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، ہم اپنی لاپرواہی سے، سستی اور کاہلی سے ہم کسی اور کو اس کا حصے دار بنا دیں۔ کیوں نہ جو اپارچونیٹی ہمارے سامنے ہے ہم اس اپارچونیٹی کو خود اپنے لیے فائدہ مند بنا لیں۔ کیوں نہ جو کام ہم خود کر سکتے ہوں اور اس کو کرنے سے ہم کو خود اجر بھی مل سکتا ہو، درجات بلند ہو سکتے ہوں، تو کیوں نہ ہم اس کو کر لیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ کوئی اور یہ کام کر لے؟ ٹھیک ہے، جس کو کرنا ہے وہ بھی کرے، اس کو بھی اجر ملے، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم محروم ہو جائیں، دوسروں کو اجر مل جائے؟ ہم میں سے کوئی چاہے گا ایسا؟ بتائیے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے کہ ہم خود بھی کچھ کوشش کریں، ہم خود کوئی ارادہ کریں دل میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تاکہ ہماری قسمت میں، ہمارے خود عمل نامے میں وہ نیکیاں ثبت ہوں، ہم کو وہ نیکیاں ملے جو اللہ تعالیٰ ہم سے جس کا تقاضا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یستبدل قوما غیرکم، بدل دے گا وہ تم سے دوسروں کو، کوئی اور لے آئے گا تمہاری جگہ، وہ پھر تم جیسے نہ ہوگے۔ اور ہم جیسے نہ ہوں گے سے مراد کے جو سستی اور کاہلی دکھانے والے لوگ ہیں، جو دین کی راہ میں کہ اچھا میں کیوں کروں، تم کر لو۔ ہم سب نیکی کے کام ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بتائیے؟ تم کر لو، پہلے وضو کی بات آتی ہے، اچھا پہلے تم وضو کر لو، پہلے تم نماز پڑھ لو، میں بعد میں پڑھوں گی۔ تو ہم تو نیکی کے کام میں خود پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم کو خود آگے بڑھ کر پہل کرنی ہوگی، ہم خود کریں کہ نہیں مجھے کرنا ہے، میں کیوں نہیں نیکی اپارچونیٹی میں خود کیوں نہ حاصل کر لوں، اگر میرے حصے میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے مجھے توفیق۔ تو لہٰذا ہم غور کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری سستی اور کاہلی کی بنا پر ہماری جگہ کوئی اور قوم آئے اور وہ پھر ہم سے زیادہ اچھی ہو، بہتر طریقے سے کام کرنے والی ہو۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فتح کی خوشخبری دے رہا ہے، فتح مبینہ۔ ایکچولی یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، تقریباً یہ 6 ہجری کی بات ہے، مدینہ آنے کو 6 سال ہو چکے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا تو اس لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا اور آپ نے تیاری شروع کر دی عمرہ کی۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تیار ہوئے جانے کے لیے، اور یہ معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اتنا بڑا لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھ آئے تھے غزوہ احزاب میں، 10,000 کا لشکر لے کر، اور ان کی دشمنی بدستور قائم تھی مکہ والوں کی۔ ایسی حالت میں وہاں پر جا کر عمرہ کرنا یہ خود اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ تو یہ وہی لوگ تیار ہوئے جو واقعی میں سچے دل سے ایمان لائے تھے اور جن کو اللہ کے رسول کے خواب پر پوری طرح سے یقین تھا کہ آپ نے جب خواب دیکھا ہے تو یہ پورا ہوگا۔ تو جو سچے اہل ایمان تھے وہی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے، منافقین نے سب نے بہانہ کر دیا کہ ہم نہیں آ سکتے۔ جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے عمرہ کا احرام بھی باندھ لیا تھا، قربانی کے جانور بھی ساتھ میں تھے، تو پتہ چلا، جب مکہ والوں کو پتہ چلا تو ان کو تو یہ بات کسی بھی طرح نہیں بھائی۔ انہوں نے پہلے اپنے چند نوجوانوں کو بھی بھیجا جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو روک دیا گیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یرغمال بنا لیا۔ اب اس طرح سے کریٹیکل کنڈیشن آ گئی تھی کہ کیا کریں، اور وہ لوگ آپ لوگوں کو اندر آنے نہیں دے رہے تھے، کفار مکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ اب وہاں پر ایک معاہدہ پیش آیا جس میں دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھے، اور ساتھ میں ایک طرح سے ایک ایگریمنٹ تیار کیا گیا جس میں لکھوایا گیا کہ ابھی اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، چلے جائیں گے واپس اور اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ دوسرا اس میں اور بہت ساری شرطیں لکھوائی گئیں کہ اگر کوئی مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر جاتے ہیں مدینہ تو مسلمانوں کو اس کو لوٹا دینا پڑے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی آتا ہے تو مکہ والے اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ اور کوئی ایک شرط نہیں تھی، بہت ساری شرطیں تھیں۔ ایون سب سے پہلے جو شروعات ہوئی کہ جب لکھوایا جانے لگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ کیا ہے، ہم یہی تو نہیں جانتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوایا گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو محمد در رسول اللہ، اگر یہی چیز ماننی ہوتی تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، ہم تو محمد بن عبداللہ کو جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے۔ تو لہٰذا جو پرانا ان کا طریقہ تھا بسم ہی تعالیٰ، وہ لکھوایا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے نام کو مٹانے کے لیے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو نہیں مٹاؤں گا آپ کا نام، یعنی رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ مٹا دیا۔ آپ دیکھیں، یہ ہوتی ہے حکمت عملی، اور یہ ہوتا ہے دور نگاہ رکھنا کہ آگے آنے والے فائدوں کو دیکھتے ہوئے ابھی آج کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر معاملے کو سلجھا لینا، ایگری کر لینا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت عملی اللہ کی طرف سے ملی تھی، الحمدللہ۔ آپ کے اندر وہ فہم و فراست تھی، الحمدللہ، کہ آپ اس بات کو جان گئے تھے کہ ابھی فی الحال یہ ایگریمنٹ کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ تو بظاہر تو صحابہ کو لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے اصل میں، کیونکہ آپ نے اس ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے تھے، یعنی آپ نے اپنی مہر ثبت کر دی، اس پر اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ہم یہ ایگریمنٹ سے ایگری ہیں۔ تو صحابہ کرام اس بات پر بہت رنجیدہ تھے، اور تھوڑا سا ایک طرح سے کہیں کہ غصے کا بھی شکار تھے کہ کیوں ہم مان رہے ہیں، کیوں ہم دب رہے ہیں، کیا ہم میں کوئی کمی ہے، ہم کیا بہادر نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا یہ ایگریمنٹ طے کرنا دراصل بہت بڑی کامیابی کی بشارت تھا۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں نا، ایگریمنٹ کس سے طے کیا جاتا ہے؟ ایگریمنٹ کیا ہی ان سے جاتا ہے جن کو اپنے برابری کا سمجھا جاتا ہے۔ تو کم از کم کفار مکہ نے اب مسلمانوں کو اپنے برابری کا تو سمجھ لیا تھا، یعنی انہوں نے کوئی حقیقت ان کی تسلیم تو کی تھی۔ ابھی تک تو ان کو کچھ مان ہی نہیں رہے تھے، مسلمانوں کو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ تو کم از کم انہوں نے اب یہ سمجھا کہ ہاں، یہ بھی کچھ لوگ ہیں، ان کی بھی کچھ اہمیت ہے، لہٰذا ان سے ایگریمنٹ کیا جائے۔ تو ایگریمنٹ کیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اپنے سر مونڈ لیں اور قربانی کے جانور ذبح کر دیں، اور واپس پلٹتے ہیں، چلتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں مکہ کے رہنے والے تھے، زندگی بھر وہاں پر کتنے ان لوگوں نے عمرے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، جو بھی کچھ کیا ہوگا، زمانے جاہلیت سے ان کو اس گھر سے ویسی ہی محبت تھی، تو اسلام لانے کے بعد کیسی کچھ محبت نہیں ہوگی۔ تو ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا واپس جانے کو، اور اسی بنا پر وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ پریشان ہو کر خیمے میں جاتے ہیں، اور ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ کوئی سر نہیں منڈوا رہا ہے نہ قربانی کر رہا ہے۔ ام سلمہ نے پھر مشورہ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ خود اپنا سر منڈوا لیجئے، لہٰذا صحابہ اکرام بھی کر لیں گے۔ اور ان کے مشورے پر عمل کر کے اللہ کے رسول نے خود اپنا سر منڈوایا، صحابہ اکرام نے خود بخود منڈوا لیا سر۔ آپ دیکھیں، بعض اوقات آپ کا عمل لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو فالو کریں، اطاعت کریں نیکی کے بارے میں، نیکی کے راستے میں۔ اور خواتین کا مشورہ بھی کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو اسلام تو ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ اگر مشورہ خواتین ہی کی طرف سے کیوں نہ آیا ہو، اگر وہ اچھا ہے تو اس کو ضرور مانا جائے۔ یہ تو یہودیوں کی سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، عورت تو شیطان کی آلہ کار ہے، یا وہ منحوس ہوتی ہے، یا اس کا مشورہ نہیں ماننا چاہیے۔ اور لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گھڑ لی اس بارے میں، یہ تک حدیثیں گھڑ لی گئی کہ جو عورت مشورہ دے اس کے الٹ کرو، اس طرح سے۔ تو یہ دراصل یہ وہ یہود و نصارہ والے لوگوں کے جنہوں نے یہ حدیث کھڑی، جو یہود و نصارہ کے دین کو پروموٹ کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے وہ لوگ۔ تو اسلام تو عورت کو یہ مقام دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا پس منظر تھا صلح حدیبیہ کا۔ پھر ایسا ہوا کہ اگلے سال صحابہ اکرام نے عمرہ کیا، اور صحابہ اکرام کے دل میں یہ سوچ بھی پیدا ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا تو خواب پورا کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دکھایا تھا کہ اسی سال کر رہے ہیں۔ خواب تھا وہ کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو عمرہ آپ نے کیا تو اس سال نہیں، اگلے سال کر لیا۔ اس میں کتنی حکمت پوشیدہ تھی، آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ تو اس سال عمرہ نہیں ہوا، اگلے سال 7 ہجری میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور پھر 8 ہجری میں صرف ایک سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا سبحان اللہ. اور اتنے پرامن طریقے سے مسلمانوں نے مکہ فتح کیا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس کا, کیونکہ سالہ سال سے چلتی آئی وہ ان کی بت پرستیاں, ان کا کعبۃ اللہ سے وہ ایک اٹیچمنٹ کافروں کا مشرکوں کا, وہ اپنے آپ کو متولی سمجھتے تھے اس کے. تو کتنا مشکل کام تھا یہ کعبہ کو فتح کرنا, کعبہ مشرکین کے ہاتھ سے نکالنا, وہاں سے بتوں کا خاتمہ کرنا, یہ معمولی کام نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے پرامن طریقے سے مکہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا, کعبہ کعبۃ اللہ اور مکہ فتح ہو گیا. تو اسی لیے اس فتح کو یعنی صلح حدیبیہ کی اس ٹریٹی کو, اس معاہدے کو عظیم فتح کہا گیا ہے. ان فتحنا لک فتح مبینا, واضح یہ جیت تھی مسلمانوں کی, وکٹری تھی مسلمانوں کی. اور بعضوں کا تو اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, ہم نہیں جان پاتے کہ اچھا بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ اچھا ہم کو دبا لیا گیا, اور اسی دوران ایک صحابی آ جاتے ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اس سردار کے بیٹے بھی ہوتے ہیں, اور وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوتے ہیں اور کئی سال سے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے کہ کیا مسلمانوں تم مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے, مجھے پھر چھوڑ دو گے؟ تو وہ ابو جندل کا باپ کہتے کہ ہاں ابھی آپ یہاں سے کسی کو لے کر نہیں جا سکتے, حالانکہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں جا چکا تھا, صرف زبانی باتیں ہوئی تھی, ابھی لکھا جانا باقی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے ان کو لوٹا دیا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. تو بظاہر سارے آثار جو لگ رہے تھے وہ یہی تھے کہ کفار مکہ مسلمانوں پر غالب آ گئے, لیکن اصل میں فتح کس کی تھی؟ مسلمانوں کی فتح تھی. تو بعض اوقات آپ کو دب جانا پڑتا ہے, بعض اوقات آپ کو ڈر جانا پڑتا ہے, بعض اوقات آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں حالات کو سامنے دیکھ کر. تو وہ کمپرومائز دراصل آپ کی وکٹری کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے مان لی سامنے والے کی بات, آپ نہ بحث و مباحثے میں لگے, نہ آپ آپس کے جھگڑے فساد میں لگے, بلکہ آپ نے بات مان لی, لیکن آگے چل کر یہ آپ ہی کی جیت ہوتی ہے انشاءاللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا, اور اس لیے یہ کیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, اور منافق مردوں اور منافق عورتوں کو. تو اللہ کی نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے, اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں, برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے, اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہیں. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعذروہ و تؤقروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوف بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے, تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو, اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. سبحان اللہ, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. تو یہ آپ کی ساری خصوصیات تھیں اللہ کے رسول کی, آپ بشیر بھی تھے, آپ نذیر بھی تھے. پھر اسی طرح سے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو, اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہ تو عزروح و توقع روح, اب یہ دو الفاظ تو اللہ کے رسول کے ہیں کہ تو عزروح و توقع روح, کہ تم اس کی مدد کرو, تعظیم اور توقیر کرو. اور پھر وہ تسبحوہ بکرۃ و اصیلا, اب یہاں پر تسبیح کس کے لیے ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ پاکی کس کی بیان کی جائے گی؟ کہ تم رسول کا ساتھ دو, اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اور کچھ لوگوں نے اس کا مطلب کہا ہے کہ تم اللہ کا ساتھ دو, اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. تو یہاں پر دونوں بھی معنی صحیح مراد ہو سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ مدد کس کی جائے گی؟ رسول کی مدد کی جائے گی. اور ویسے بھی اگر آپ دین کی مدد کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, تو ایک طرح سے وہ اللہ کی مدد بھی ہوئی. تو دونوں بھی معنی درست ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا معنی صحیح ہے. لیکن اصل میں مسلمانوں کو کرنا کیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرنی ہے, آپ کی مدد بھی کرنی ہے, آپ کا ساتھ بھی دینا ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہنا ہے, صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرنا ہے. تو یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پر بیعت کی بات کی گئی ہے, اور یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے. ہم سورہ توبہ میں بھی پڑھ چکے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ بیعت, کئی بیعتیں ہوئی تھیں اسلام میں. پہلی بات تو اسلام پر بیعت ہوئی تھی کہ جو بھی اسلام قبول کرتا وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت بیعت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا تھا کہ لوگ آتے جاتے تھے اور بیعت کرتے جاتے تھے. پھر بیعت عقبہ, دو بیعتیں اس وقت ہوئی, عقبہ اور جو ایک بیعت عقبہ تھی اولا اور ایک دوسری بیعت ہوئی جب مدینہ ہجرت کرنا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہاں پر دراصل جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا گیا سفیر بنا کر کہ وہ کفار مکہ سے کہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے دو تین دن میں, لیکن مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یرغمال بنا لیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اس وقت مسلمانوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ایک سفیر کے طور پر وہ بھیجے گئے تھے اور سفیر کو قتل کرنا بہت مایوب بات ہے, زمانے جاہلیت میں بھی اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا, تو ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے. لہٰذا سب نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اب ان کے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں تھے کیونکہ وہ لوگ تو عمرہ کی نیت سے آئے تھے. تو اب کیا تھا مطلب کہ یہ بیعت کا مطلب تھا کہ اپنی خود بخود اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا, یعنی جنگ. تو لہٰذا اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا کیونکہ اس وقت یہ بیعت کرنا دراصل اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے برابر تھا کہ بالکل آپ نے اپنی جان حوالے کر دی. اسی لیے اس بیعت کو بہت کامیابی والی بیعت کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ جتنے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کے بارے میں یہ سب جنتی ہیں, جو اصحاب بیعت تھے, اصحاب بیعت رضوان والے جو صحابہ تھے, ان سب کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. سبحان اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا, اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے, تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے, لیکن اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو, بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے. تم سخت بدباطن لوگ ہو. یعنی آس پاس کے علاقے کے جو کچھ لوگ تھے بدوی عرب, وہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اسلام پھیلے کیونکہ ان کو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں جو آزادانہ زندگی وہ گزار رہے تھے. ہر کوئی اپنے مرضی کا مالک تھا, جس کا جو دل چاہتا کرتا. تو لہٰذا یہاں پر ان لوگوں نے پہلے جانے سے پہلے کیا کہا تھا, منافقین نے بھی اور آس پاس کے لوگوں نے بھی, کہ یقولون بألسنتہم, ان کی جو زبانیں کہہ رہی تھی تو جو کچھ وہ کہہ رہے تھے دراصل وہ نہیں کہہ رہے تھے جو وہ دلوں میں چھپائے ہوئے تھے. دلوں میں کچھ اور تھا, زبان پر کچھ اور تھا. زبان سے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا, کہ ہم کو مشغول رکھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے, لہٰذا ہمیں معاف کریے یا ہمارے لیے بخشش کی دعا کریے. اب آپ دیکھیں کہ کون لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں بات کیا کہی جا رہی ہے اور سمجھانا کیا مطلب ہے, اور اس کو آج ہم کیسے اپنے اوپر لے سکتے ہیں؟ منافقین نا. اور منافقین کیوں ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, بہانے انہوں نے کیا کیے تھے, حالانکہ بات کچھ نہیں تھی لیکن یہ بہانہ تھا ان کا, زبانی دعویٰ وہ کرتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے بہانہ کیا کہ ہم کو ہمارے مال اور اولاد نے مشغول کر رکھا ہے اس لیے ہم نہیں آ سکتے. یہ بہانے آج بھی کیے جاتے ہیں, ہوتے ہی بہانے آج بھی, جی مصروفیت کا بہانہ, بچوں کا بہانہ. تو ان لوگوں نے بھی یہ بہانے کیے تھے کہ ہم کو ہمارے مال و اولاد نے جو ہے مشغول کر رکھا ہے لہٰذا ہم نہیں آ سکتے. تو اگر ہم ایسے بہانے کر رہے ہیں تو ہم خود سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا کس مقام پر ہیں ہم, کیونکہ ایسے ہی بہانے اور کس نے کیے تھے, منافقین نے بھی کیے تھے, کہ جب چلنے کی بات آئی اور جب جانے کا ذکر کیا گیا اور معلوم تھا کہ یہ جانا معمولی بات نہیں ہے, اس وقت ان لوگوں نے بہانے بنا کر خود ہی وہ پیچھے بیٹھ رہ گئے. اور آج اگر مسلمان بھی اس طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ ہم تو بہت مصروف ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے گھر ہیں, بچوں کی پڑھائی ہے, اور اس بنا پر آپ دیکھیں کہ اگر ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ مجھے میرے گھر کو دیکھنا ہے پہلے, اور وہ دین کا کام چھوڑ دے یا اپنے آپ کو وہ ایک بحیثیت مسلمان جو اس کی ذمہ داری ہے, جس کو امت وسط بنایا گیا ہے, اگر وہ اپنا کام چھوڑ دے اور ہر کوئی چھوڑ دے اور ہر کوئی یہ سوچے کہ میں کیوں کروں فلاں کر لے گا, آپ بتائیے کوئی کام یہ ہو سکتا ہے پھر؟ اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ میں کیوں کروں فلاں کر لے گا, نہیں ہو سکتا. تو ہم خود آگے بڑھ کے وہ اپارچونیٹی کیوں نہیں اویل کرتے, ہم کیوں نہیں لے لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے, کسی اور سے کیوں ہم سے ہی کام لے لے, تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو ایسے بہانے منافقین بنایا کرتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ ایک بار جب جڑتے ہیں ٹیم ورک کے لیے, پہلے تو بہت کمٹمنٹس ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, آپ ہم کو ایک موقع تو دیجیے, لیکن جب موقع دیا جاتا ہے تو بعد میں پھر دھیرے دھیرے وہ جذبات کم ہونے لگتے ہیں, وہ شوق کم ہونے لگتا ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا روٹین ہے, بس یہ روز یہی پڑھانا پڑھنا, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ ہم سے کوئی آسان کام لے لیجیے, محنت کا کام ہم کو مت دیجیے. تو ایسا نہیں, آپ جب اس فیلڈ میں آئے ہیں, اس راہ میں آئے ہیں, تو آپ کو ہر چھوٹا بڑا سارا کام کرنا ہوگا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی کیا حالت تھی, آپ کو معلوم ہوگا نا کہ آپ کی عاجزی کی وجہ سے آپ کی داڑھی کے بال کس کو چھو رہے تھے؟ سواری کے پیٹھ پر. یہ آپ کی عاجزی تھی. پھر اللہ کے رسول اتنے بڑے فاتح تھے, مکہ فتح کیا, آپ ایک عظیم رہنما تھے, آپ رسول تھے, سب کچھ تھے آپ, لیکن آپ نے کبھی اپنے لیے کوئی اسپیشل کرسی بنائی؟ آپ نے کبھی اسپیشل کوئی جگہ بنائی اپنے لیے؟ کوئی اسپیشل ڈریس سلوایا؟ کوئی اسپیشل آپ نے اپنے لیے فیسلٹیز حاصل کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے تھے, ٹوٹ جاتا اگر تو خود ہی اس کو سی لیتے تھے, اگر کوئی کپڑا کچھ پھٹ جاتا اس کو بھی خود سی لیتے تھے, آپ خود درست کر لیتے تھے اس کو. اپنے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. ہم کو کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو کہا کہ میرا یہ کام کر دو, میرا وہ کام کر دو. تو یہاں پر دین کا کام کرنے کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا ہم کو ساری فیسلٹیز مہیا کی جائیں گی تو ہم دین کا کام کریں گے. نہیں, آپ کو قربانی دینا ہوگا, آپ کو اس لیول پر آنا پڑے گا کہ آپ قربانی دینا جانتے ہوں, آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہو, جبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. اگر ہر کوئی آ کر یہ کہے کہ اچھا مجھے تقریر ہی کرنی ہے, ہر کوئی آ کر کہے کہ اچھا مجھے کوئی سامنے والا فرنٹ والا جو ہے وہ آپ عہدہ دیجئے, تو یہ کوئی دنیاوی عہدہ تھوڑی ہے. ہم سب جانتے کہ اس کو منع کیا گیا ہے. دین کے معاملے میں اپنے آپ کو خود سے پیش کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام نے آپ سے کہا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے کام مناسب نہیں ہے, تم نہیں گورنر بن سکتے کسی سٹی کے, تم الٹا خود بھی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو گے اور دوسروں کو بھی نقصان میں ڈالو گے. جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے, تو جس کو جو صلاحیت آتی ہے وہ کام کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ فرنٹ میں آنا ہی تو ضروری نہیں ہے نا, اور بھی بہت سارے شعبے ہیں, بہت سارے کام ہیں, تو کیوں نہ ہم کوئی وہ کام کریں جو ہم جس سے کم از کم شروعات تو کر سکتے ہیں. تو شغلتنا اموالنا واہلنا, مصروف کر رکھا تھا ان کو ان کے مالوں نے, یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہمارے مال نے اور ہمارے اہل والوں نے مصروف کر رکھا ہے. آج بھی یہی بہانے ہوتے ہیں, گھر کے کاموں سے ہم کو فرصت نہیں ہوتی, ہمارے بچوں سے ہم کو فرصت نہیں ہے. دین کی طرف کچھ لوگ آتے ہیں تو بچوں کے رزلٹ پر اگر اثر پڑتے تو کہتے ہیں کہ دین کا کام چھوڑ دو. سب سے پہلے خواتین یہی کہتی کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی ہے, ہم نہیں کر سکتے کام. سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے ان کا کہ چند دن کام کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں, یہ ہمارے بچوں کے رزلٹ پر بہت اثر پڑ رہا ہے, گھر والے ناراض ہو رہے ہیں ہم سے کہ یہ کیا تم نے دین اور دین لگا دیا ہے, قرآن ہر وقت چھوڑو, یہ پہلے بچوں کی تعلیم پر دھیان دو. تو ٹھیک ہے, بچوں کی تعلیم اور تربیت وہ بہت ضروری ہے, وہ فرسٹ پرائرٹی ہے عورت کی, لیکن کیا ہم اس سے بروز ذمہ ہو سکتے ہیں دین کے کام سے؟ کیا ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس سے؟ جبکہ آج تو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. اسی طرح اس زمانے میں بھی منافقین نے کہا تھا کہ ہم کو ہمارے گھر اور مال نے, اولاد نے مشغول کر رکھا, لہٰذا ہم نہیں آ سکتے. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں, ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے, جسے چاہتا ہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے, اور وہ غفور الرحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیجئے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو, حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی, ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ انقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے, تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کو بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کس طرح قرآن کی ہر بات ہر بحرف صحیح ثابت ہوئی، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی میں قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ جو لوگ اس میں شکوک و شبہات کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس وقت جو ٹریٹی ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ معاہدہ بھی تھا کہ 10 سال جنگ بند رہے گی، نہ کفار مکہ اللہ کے رسول پر یعنی مدینہ آئیں گے چڑھائی کے لیے، اور نہ ہی مسلمان ان سے جنگ کریں گے۔ اور ویسے بھی ابھی تک تو یہی ہوا تھا کہ مسلمانوں نے تو کبھی پہل کی ہی نہیں تھی جنگ میں۔ ہمیشہ پہل کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ جنگ بدر میں بھی آپ دیکھیں کون آیا تھا لڑنے کے لیے؟ کفار مکہ۔ جنگ احد میں بھی کون آیا تھا؟ کفار مکہ۔ جنگ احزاب میں کون آیا تھا؟ وہی لوگ آئے تھے سب لشکر لے کر۔ تو کبھی بھی مسلمانوں نے نہیں کی پہل نہ چڑھائی، بلکہ انہی لوگوں نے کی تھی۔ اور اللہ کے رسول نے جنگ احزاب میں فرمایا تھا کہ اب وہ نہیں آئیں گے بلکہ اب ہم جائیں گے ان کی طرف۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کی بات ہے، اور اسی بیت رضوان کی بات ہے جو درخت کے نیچے ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا جب وہ وعدہ کر رہے تھے رسول سے، اور انہوں نے موت پر بیعت کی تھی اصل میں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ان کے دلوں کا حال، اور ابھی جو تم کو یہ فتح بخشی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی، دونوں طرف سے امن و امان رہے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تم کو مال غنیمت سے بھی نوازے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارے جو حال تھے، انہیں مسلمان جو اس زمانے میں بہت زیادہ غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، دو وقت کا کھانا بھی ان کے پاس میسر نہیں تھا، بعض وقت کچھ صحابی کے پاس تو دو کپڑے دو چادریں بھی نہیں ہوتی تھی، ایک چادر سے وہ اپنے پورے جسم کو کور کرتے تھے۔ آپ سوچیں ذرا کیسی حالت ہوگی۔ تو کیا یہ حالت ہمیشہ رہے؟ ابو ہریرہ جو ہم جانتے کہ بھوک سے اتنا پریشان تھے، اور ایک طرح سے عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پوچھا تاکہ وہ لوگ کچھ کھانے کو دے دیں یا گھر لے جائیں، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکے، اور صرف ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو انوائٹ کیا، پوچھا گیا، تو ایک دودھ کا پیالہ تھا، پورے اصحاب صفہ نے اس کو پیا۔ یہ حالت تھی۔ اور یہی ابو ہریرہ بعد میں بحرین کے گورنر بنتے ہیں ماشاءاللہ۔ اتنی فراوانی ہو گئی تھی مال غنیمت کی دولت کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اتنی زیادہ زمین اور جائیداد تھی، اتنا زیادہ ان کو مال و دولت ملا تھا، ایک تو جنگ کی وجہ سے، اور حالت ہی ایسے ہو گئے تھے مسلمانوں کے، سمجھے، اتنا زیادہ فراوانی کثرت سے مال و دولت آنے لگا تھا مسجد نبوی کی جانب۔ وہ مسجد نبوی جو تھی، جو کھجور کے درختوں کے پتوں سے اور اس کی چھالوں سے بنائی گئی تھی، جس کا فرش مٹی کا تھا، اس کی طرف دولت چاروں طرف سے ایسے دولت کے سیلاب بہے آ رہے تھے، سمجھے، ایسا معاملہ ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام سے دولت سنبھالی نہیں جاتی تھی، ان کو خود معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، کیونکہ وہ سب دین کے کام میں لگے تھے۔ انہوں نے دولت ملی تو اپنے آپ کو دولت میں انوالو نہیں کر لیا تھا۔ انہوں نے کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو خوب مال غنیمت میں سے حصہ ملا تو انہوں نے دنیا کے عیش و آرام میں اپنے آپ کو مگن کر دیا ہو، نہیں۔ یہ سارے لوگ احادیث کا علم دیا کرتے تھے، دن رات حدیث کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے، ہزاروں شاگرد آتے اور ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ انہیں خود اپنی دولت کی نہ فکر تھی نہ پرواہ تھی، یہ تو سارے حدیث کی حفاظت کا کام انجام دے رہے تھے۔ سارے صحابہ کرام، فقہ پڑھائی جا رہی تھی، دین کی تبلیغ ہو رہی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ کثرت سے اسلام قبول کر رہے تھے، ان کی تربیت کا کام کرنا تھا، تو صحابہ کرام ان کاموں میں لگ گئے۔ ان کو مال و دولت ملی تو وہ مال و دولت میں کھو کر اللہ سے غافل نہیں ہو گئے تھے، ان کو خود احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کتنی دولت اور جائیداد ہے۔ اسی بنا پر عبداللہ بن عمر کثرت سے غلام آزاد کرتے تھے۔ لوگوں کو ان کے غلاموں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے کس وجہ سے غلام آزاد کرتے ہیں، ذرا سا اپنے کسی غلام کو یہ نماز کا پابند دیکھتے یا دین کی طرف اس کی رغبت دیکھتے تو اس کو فوراً آزاد کر دیتے تھے۔ تو اس بنا پر لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ان کے غلام جان بوجھ کر نماز پڑھتے تھے ان کے سامنے تاکہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ لوگوں نے عبداللہ بن عمر کو سمجھایا کہ یہ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ صرف آپ سے آزادی کے لیے آپ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر اللہ کی خاطر اگر ہم کو کوئی بیوقوف بھی بناتے تو کوئی بات نہیں، بیوقوف بننے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہو گیا تھا۔ صرف ایک جو قالین بہار آیا تھا ایران سے، ایران کی جب فتح ہوئی تو اس وقت تو اتنا مال کثرت سے آیا کہ مال کا ڈھیر لگ گیا، سونے چاندی جواہرات کے ڈھیر مسجد نبوی کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور صرف اس پر کپڑا ڈال دیا گیا، کسی کا خوف نہیں تھا کہ یہ چوری ہو گیا یا کچھ ہوگا۔ ایک ایک چھوٹی سی سوئی انگوٹھی تک صحابہ کرام نے وہاں سے جو مال غنیمت میں آئی تھی سب بھجوا دی، ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ یہ ایمانداری کا عالم ہو گیا تھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو جو قالین بہار آیا تھا اس کا ایک ایک ٹکڑا صحابہ کرام کو ملا، بدری صحابہ کو، اس کا ایک ایک ٹکڑا کئی لاکھ کی مالیت کا تھا، کیونکہ اس کے اندر سونے اور چاندی کے تاروں سے نقش نگاری کی گئی تھی، ہیرے جواہرات اس کے اندر جڑے ہوئے تھے۔ اتنا مال کثرت سے آئے. تو آپ دیکھیں کہ آپ دین کو فالو کرتے تو ہم سمجھتے کہ اچھا دین کو فالو کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جائیں گی ہم سے. دنیا نہیں چھوٹتی, نکال دیجیے سوچی دل سے, شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا. اصل میں بہت سارے لوگ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو لائف کا جو انجوائمنٹ ہے وہ چھوٹ جائے گا, دنیا چھوٹ جائے گی. تو دنیا نہیں چھوٹتی ہے, دنیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں. قدموں میں آپ آئیے تو صحیح دین کی طرف, آپ آئیے تو صحیح اللہ کی طرف. تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور بہت ساری غنیمت بھی تم کو عطا کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دھیرے دھیرے فتوحات کا سلسلہ چل نکلا. اور جب صحابہ کرام اس صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا. اور خیبر جب فتح ہوا تو اتنی زرخیز زمینی تھی, ساری کی ساری مسلمانوں کے حصے میں آ گئی ماشاء اللہ, کثرت سے مال غنیمت ہاتھ آیا. اور اب 7 سال کے بعد مسلمانوں کو اچھی طرح سے مدینہ میں اسٹیبلش ہونے کا موقع ملا. اب بہت اچھا موقع تھا کہ اللہ کے رسول نے وہ ساری زمینیں صحابہ کرام کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جو ہجرت کر کے آئے تھے, اور واپس جو انصار کی زمینیں تھیں واپس انصار کو دے دی گئیں. اور پھر جو یہود تھے ان کو کہا گیا کہ زمین پر تم محنت کرو گے, تم خود اس کو گرو کرو گے. انہوں نے خود ہی آفر دی تھی مسلمانوں کو کہ آپ لوگ زمین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں, تو ایسا کرتے کہ ہم بٹائی پر زمین رکھ لیتے ہیں, ہم محنت کریں گے, سب کچھ کریں گے, آدھا آپ کو دیں گے آدھا ہم رکھیں گے. اور اس کی بنا پر خوب سارا مال وغیرہ بھی آتا تھا, غلہ وغیرہ بھی آتا تھا. تو یعنی وہاں سے صلح حدیبیہ سے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروا دیا. پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, 9 ہجری میں تبوک کی جنگ مسلمان جیت کر آئے, یعنی مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی ان کے اوپر کہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آ سکے. آس پاس کے علاقوں کا اللہ کے رسول سے سب کچھ سب کو اپنا باج گزار بنا کر آئے. تو اسلام پھیلتا چلا گیا الحمدللہ, اور پھر خزانوں کی کثرت ہونے لگی مسلمانوں کی طرف. اور لیکن اس مال و دولت سے صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کیا. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا, اور حدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تو جنگ نہ روکی جاتی. وہ روکی اس لیے گئی ہے تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت ہوئی تھی, اس کے باوجود بھی مکہ میں بہت سارے غریب طبقے کے جو مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے وہ وہاں موجود تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی, اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا. وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے, اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے, اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. اور بظاہر جو چیزیں ہوتی نظر آتی ہیں اس میں کتنی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور کتنے فائدے ہوتے ہیں, ہماری ظاہری نگاہ اس کو نہیں دیکھ پاتی. اس لیے ہر کام میں ہر فیصلے میں جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس میں ہی کوئی بھلائی ہوگی ہمارے لیے. بعض اوقات انسان کو وہ کام اپنے لیے نقصان دہ نظر آتا ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے, لیکن اسی میں اس کے لیے اتنے فائدے ہوتے ہیں اس کا اس کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے. اللہ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والانجيل في التوراة ومثلهم في الانجيل كزر اخرج شطأه فآزره فاستخلز فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کو اس دین حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمام جو ادیان ہیں اس پر غالب کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم سب جانتے ہیں آپ خاتم النبیین ہیں. آپ جو دین لے کر آئے، اب وہی دین اصل دین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی تھا آپ کو اس لیے کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیا جائے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ دوسرے تمام مذاہب ختم ہوں اور صرف اسلام کو نافذ کیا جائے، کیونکہ یہی صحیح اور اصل دین ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر چیز پر یہ غالب آ جائے، ہر چیز پر اس کو نافذ کر دیا جائے اسلام کو. اور دوسری جگہ ہم کو ملتا ہے کہ ولو کرے ہل مشرکن، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اس دین کو ہی غالب ہونا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. اور اللہ کے رسول کے ساتھ کون تھے، کس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، اور کس کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پر؟ صحابہ کرام کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. کیسے وہ لوگ تھے نا، دل چاہتے نا ان کو دیکھنے کا کہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے کہ بار بار قرآن میں ان کی تعریف کی گئی ہے. کیسا ان کا ایمان ہوگا، کیسی ان کی اطاعت ہوگی، کیسے ان کی فرما برداری ہوگی، کہ جس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ پہلی ان کی تعریف بیان فرماتے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تم ان کو کافروں پر سخت پاؤ گے اور آپس میں انہیں مسلمانوں کے لیے بہت رحیم اور شفیق پاؤ گے. سبحان اللہ، کیسی تصویر ذہن میں بنتی ہے نا یہ سارے صحابہ کرام کی. تو کیا کافروں پر سخت کے معنی کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام کا اخلاق اچھا نہیں تھا؟ کیا کافروں سے وہ تیزی سے بات کرتے تھے، بدتمیزی سے بات کرتے تھے، اونچی آواز سے بات کرتے تھے؟ یہ مطلب ہے کافروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے تھے، منہ پھیر کر ان سے بات کرتے تھے، ان کے سامنے غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے تھے، یہ ساری باتیں ہیں؟ نہیں. تو کفار پر سخت کا مطلب یہ، ہم نے اس کو اتنا غلط مطلب لے لیا. آج ہمارا معاملہ کیا، بہت سارے مسلمان اور خصوصاً کچھ مسلم کنٹریز میں رہنے والے مسلمان سمجھتے کہ جب تک کافروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے تو ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. تو کافروں کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی ہمیں کہیں، پورے اللہ کے رسول کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، کسی کے ساتھ آپ جو ہے بد اخلاقی سے پیش آئے؟ نہ آپ نہ آپ کے صحابہ کرام، کبھی بھی آپ لوگوں نے سختی نہیں کی. تو کفار پر سخت کی معنی ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی مضبوطی میں، اپنے اصول میں اتنے پکے تھے، اتنے فرم تھے، اتنے استقامت والے تھے، اپنی سیرت اور کردار کے تعلق سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، ان کی طاقت، ان کی فہم و فراست کی وجہ سے، کہ کفار کے مقابلے میں ایک چٹان کی مانند تھے وہ لوگ، جیسے چٹان ہوتی ہے نا مضبوط، کہ ان کے جو اخلاق تھے، ان کی عادت، ان کے کردار، کوئی کافر ان کو جھکا نہیں سکتا تھا. وہ موم کی طرح نرم نہیں تھے کہ انہیں کافر جدھر چاہے موڑ دیں، نہ وہ نرم چارہ تھے کافروں کے لیے کہ انہیں آسانی کے ساتھ خریدا جا سکے یا دبایا جا سکے. انہیں کسی کا خوف نہیں تھا کہ وہ ڈر جائیں، انہیں کسی ترغیب سے خریدا نہیں جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے لو رشوت دو اور ان کو اپنے مطلب پر لے آؤ. وہ ایسے نرم چارہ نہیں تھے. آج کے مسلمان کیا بنے ہوئے ہیں؟ آج کے مسلمان بظاہر تو کافروں کے ساتھ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں کہ سختی سے پیش آئیں اور ان سے ایسا کریں ویسا کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کام کرتے ہیں جو غیر مسلموں کے لیے جائز ہے، مسلمان بھی اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. آج چھوٹے سے فائدوں کے لیے، چھوٹی سی بات کے لیے اپنے دین کو اور اپنے ایمان تک کا سودا کر لیتے ہیں. تو صحابہ کرام کو جھکایا نہیں جا سکتا تھا، ان کو خریدا نہیں جا سکتا تھا، ان کو کافر نرم چارہ نہیں سمجھتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ایک چٹان کی مانند، تم ان سے کمپرمائز نہیں کروا سکتے کہ ٹھیک ہے چلو تو تھوڑا سا دین تم ہمارا لے لو، تھوڑا سا ہم تمہارا لے لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے فلاں چیز کو جائز کر دو، فتویٰ دے دو ہمارے لیے کہ فلاں چیز جائز ہے. نہیں، صحابہ کرام اتنے مضبوط تھے ماشاء اللہ کہ کسی کو ہمت بھی نہیں ہوئی ان سے کمپرمائز کروانے کی دین کے معاملے میں، ایسے تھے وہ لوگ. آپ کو یاد ہوگا نا امام احمد بن حنبل، یہ تو حالانکہ بہت آگے کی بات ہے، صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی آگے تھے ایمان میں، یہ تو بہت آگے کی بات ہے امام احمد بن حنبل کے بارے میں، کہ جب قرآن کے خلاف فتویٰ مانگا جانے لگا ان سے، کہ قرآن کو خلق قرآن کہا جانے لگا، معتزلی فرقے نے دعویٰ کیا کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ وہ فتویٰ دیں، اور اس کے لیے ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، سزائیں دی گئیں، کوڑوں سے مارا جانے لگا، کہا جاتا کہ اگر ہاتھی کے پیٹ پر وہ کوڑے برسائے جاتے تو وہ چنگھاڑ اٹھتا، لیکن وہ سب برداشت کرتے رہے، روزے کی حالت میں تھے اور کوڑے کھاتے رہے، بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے، باندھ دیے گئے، روزہ افطار کرتے وقت بھی ان کو پانی نہیں دیا گیا، پانی ان کے سامنے سے ڈالا جاتا جو ان کے سامنے گر جاتا، لیکن ان کے زبان میں نہیں جانے دیتے تھے پانی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فتویٰ نہیں دیا۔ اور جب وہ خلیفہ گزر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی خلیفہ کی، اس کے بعد دوسرا خلیفہ آیا متوکل، وہ خلیفہ تھوڑا اچھا تھا الحمدللہ، تو اس نے امام احمد بن حنبل سے وہ سختیاں بھی ختم کر دی، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ فتنہ خلق قرآن کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس نے امام احمد بن حنبل کو کچھ اشرفیوں کی تھیلی بھیجی انعام کے طور پہ یا کچھ اس طرح سے مدد کرنے کے لیے۔ اس تھیلی کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل کی حالت غیر ہو گئی، ان کے بیٹے بتاتے ہیں، وہ چیخ کر رونے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے تو اتنی تکلیف اس وقت بھی نہیں ہوئی جب میرے پیٹ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، اے اللہ مجھے وہ کوڑے کھانا پسند ہے اپنی پیٹ پر، یہ آزمائش مجھے پسند نہیں ہے، یہ اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی، ان کو جھکایا نہیں جا سکتا تھا، ان کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا تھا، ان سے کوئی دین میں کمپرمائز نہیں کروا سکتا تھا، ایسے وہ لوگ تھے۔ آج ذرا کمپیئر کریں، ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، اور ان لوگوں سے اور ہمارے ایمان کو دونوں کو ملا کر کمپیئر کریں ذرا آپ۔ تو اشداء علی الکفار کا مطلب یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام اور پھر ان کے بعد آنے والے جو لوگ تھے، وہ سب جو ان کو فالو کرنے والے تھے، وہ کمپرمائز نہیں کرتے تھے، نہ ان کے دین میں یہ تھا کہ وحدت ادیان، آج یہ وحدت ادیان کا شوشہ بہت چھوڑا جا رہا ہے، یعنی وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ سارے دین ایک ہی ہیں، سارے دین کی تعلیمات ایک ہی ہیں، اور لہٰذا سب کو مل کے رہنا چاہیے، تم ہماری عید منا لو ہم تمہاری دیوالی منا لیں گے، تم ہماری عید مناؤ ہم تمہارا کرسمس منا لیتے ہیں، لیکن آپ ان کا کرسمس منا لیجیے اور منا رہے ہیں مسلمان، آپ ان کی دیوالی منا لیجیے اور منا رہے ہیں مسلمان، لیکن وہ کبھی آپ کی عید نہیں منائیں گے، مناتے ہیں وہ عید، آپ بتائیے کبھی، آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں، وہاں تو عید الاضحیٰ اور عید پر چھٹی بھی نہیں دی جاتی مسلمانوں کو، دی جاتی ہے چھٹی، لیکن ہم مسلمان کیسے ان کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ تمہارے لیے کر دیتے ہیں، ہم تو تم پر جان نثار کرتے ہیں، تمہارا کرسمس تو ہم ضرور ہی منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے ہم، تمہارا نیو ایئر بھی ہم منائیں گے، وہ ہماری عید نہیں منانے والے کبھی بھی۔ تو وحدت ادیان کا تصور اسلام کے خلاف ہے، سارے ادیان ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، اسلام بالکل ایک الگ دین ہے، ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی دین صحیح اور سچا ہے، اور یہی پسندیدہ ہے۔ آپ دوسرے ادیان کے ساتھ، دوسرے ادیان ادیان ہوں گے ہی نہیں، دین ایک الگ ہی معنی اور مفہوم رکھتا ہے، دوسرے جو لوگ ہوں گے، جو ہوں گے ماننے والے، وہ مذاہب ہوں گے، اور ہمارا دین دین اسلام ہے، ایک پورا طریقہ ہے، مکمل وے آف لائف ہے، طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو صحابہ کرام کو کوئی نرم چارہ نہیں سمجھ سکتا تھا، تو صحابہ کرام کفار پر سخت ہے، مطلب ان کو کمپرمائز کے لیے جھکایا نہیں جا سکتا تھا، جب جنگ کی حالت ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کفار پر وہ سخت ہوتے تھے، میدان جنگ میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے والد ہیں، وہ سب کے خلاف ہو گئے جنگ میں، حالت جنگ میں، اور بظاہر ویسے ان کا اخلاق سب سے اچھا تھا ماشاءاللہ، سب سے نرم مزاج، سب سے عاجزی سے ملنے والے، ایسے تھے وہ صحابہ کرام۔ تو مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ جب اس طرح سے حق اور باطل کا معاملہ آئے گا، تو اس وقت آپ کو بالکل مضبوط ہو جانا ہے، چٹان کی طرح، جیسے لوہا سخت ہوتا ہے فولاد سخت ہوتا ہے اس طرح سے، اور جب آپس کا معاملہ ہو، مسلمانوں کی بات ہو، تو مسلمانوں کو نرمی سے رہنا ہے، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کی نرمی اگر آپ دیکھیں گے، تو شبنم کی طرح ٹھنڈک پہنچانے والا، اور جب حق و باطل کا معاملہ آئے گا، تو وہ ایسا مضبوط فولاد بن جائے گا کہ دریاؤں کے بھی دل جس سے دہل جائیں، ایسا وہ طوفان ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے مومن کا معاملہ۔ پھر یہاں پر کہا گیا ہے کہ تراہم رکان سجدن، تم دیکھو گے ان کے چہروں کو یا ان کے آثار تم کو نظر آئیں گے چہروں پر۔ صحابہ اکرام کی زندگی دراصل ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی ہے، اور بہترین نمونہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے، ان کی عادت ہی، ان کی عبادت، کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی خوبی بتائی جا رہی ہے، اور ان کی تکمیل ہے اصل میں یہ، ماشاءاللہ وہ اپنے اخلاق کی تکمیل تک پہنچ گئے تھے، سبحان اللہ، صحابہ اکرام۔ تو تم ان کو دیکھو گے تو سجدوں کے اثر تم ان کے چہروں پر پاؤ گے، تو سجدوں کے اثر سے مراد کیا یہاں پر؟ کیا وہ پیشانی پر پڑا ہوا گٹا جو بعض لوگوں کی پیشانی پر آ جاتا ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کی پیشانی پر آتا ہے جو سامنے پتھر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، صرف وہ مخصوص جگہ کے پتھر پر نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے آتا ہے. تو وہ گٹا نہیں بتایا جا رہا یہاں پر، وہ گٹا تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. کچھ لوگ پیشانی کو رگڑتے ہیں تاکہ وہ گٹا، ان کے گٹا کہتے ہیں یا گٹھا کہتے ہیں، سوری اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، گٹا ہی کہتے ہیں شاید. تو وہ گٹے کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر. یہاں پر تو دراصل یہ ہے کہ وہ نماز کا اثر ان کی زندگی میں ایسے آتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ کہ اس نماز کی وجہ سے، وہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے ان کے اندر وہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار ایسا سنور جاتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، ایسی ان کی وہ خوبی ہے کہ تم ان کو دیکھو گے تو تم کو خود یہ نظر آئے گا کہ ہاں یہ ہیں قرآن پڑھنے والے، یہ ہیں نماز پڑھنے والے، یہ ہیں دیندار لوگ. تم ان کے اندر عاجزی کو پاؤ گے. تو نماز پڑھنے کا پھر اصل فائدہ کیا ہے سمجھے بتائیے؟ سجدوں کے اثرات ہماری زندگی میں کیسے آنے چاہیے؟ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، تو یہ سجدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی ہو. تکبر، غرور، اکڑ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. کس نے کیا تھا تکبر اور کس نے دکھائی تھی اکڑ؟ ابلیس نے. تو پھر لعنت زدہ قرار پایا نا، جہنمی بن گیا ہمیشہ کے لیے. اسی طرح سے جب ہم آخری صورتوں میں پڑھیں گے کہ جب ان لوگوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اللہ کے آگے جھکو، تو ان کی پیٹھیں تختہ بن جائے گی، وہ جھک نہیں سکیں گے. کیوں کیوں نہیں جھک سکیں گے؟ کیونکہ دنیا میں نہیں جھکتے تھے وہ اللہ کے آگے. تو نماز کا پہلا ہی اثر زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز آپ کو عاجزی سکھاتی ہے. یہ سجدے دراصل آپ کو عاجز بننا سکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر عاجزی ہو. تو اگر نماز پڑھ کر ہمارے اندر عاجزی نہیں آتی ہے تو ہمارے نمازیں پڑھنا کوئی کام کی نہیں ہے. کیوں جانے؟ کیونکہ یہاں پر صحابہ کرام کی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، اور سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. تو الگ پہچانے جاتے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے کہ کوئی صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو نہیں ملتا کہ ان کے پیشانی پر نشان تھا سجدے کا. ملتا ہے کسی کے بارے میں؟ نہیں ملتا. لیکن اس نماز کا اثر ان کی پوری شخصیت پر اس طرح سے پڑتا تھا کہ ان کی پوری زندگی ایک نمونہ بن گئی تھی ماشاءاللہ سب کے لیے. انکساری ان کے اندر تھی، عاجزی ان کے اندر تھی. تو یہ آج ہمارے اندر آنی چاہیے. آج معاملہ کیا تھا کہ تھوڑا سا دین پڑھ کر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اور پھر اس کی مثال دی گئی ہے، بہت ہی خوبصورت مثال. پہلے تو کہا گیا کہ تورات اور انجیل میں بھی ان کی بات بتائی گئی تھی، اور تورات اور انجیل میں ملتا ہے ہم کو صحابہ اکرام کا ذکر. اتنی تحریف ہو جانے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ مضمون ایسا ملتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، جیسے کہ بائبل کے عہد نامے جدید میں نقل کیا گیا ہے کہ اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح ہوگی اور بڑھے کہ وہ نہ جانے. زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا. وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں. یہ وہاں پر جملہ کہا گیا ہے. اور کچھ اشارہ ہم کو ملتا ہے جو استثنا میں جو کتاب ہے اس کا ایک نام ہے، اس میں ملتا ہے کہ قدسیوں کا لفظ ہم کو ملتا ہے صحابہ اکرام کے لیے، قدسی کہا گیا ان کو. تو یہاں پر پھر اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک کونپل ہے، پھر وہ کونپل کو تقویت دی گئی، وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ بڑی خوش نظر آتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام نے جو چھوٹا سا پودا لگایا تھا، یہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو لوگ ایمان لائے، اب یہ کیا ہوا کہ شروع شروع میں بالکل ایک چھوٹے سے پودے کی مانند تھا، چند لوگ ایمان لائے. شروع میں بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ 43 لوگوں کا ہم کو ذکر ملتا ہے جو سابقون الاولون تھے، وہ چار لوگ ایمان لائے، پھر وہ 43 کا ذکر ملتا ہے، پھر 100 بنے، 200 ہوئے، 1000 ہوئے، اور پھر اتنے بڑھتے بڑھتے تعداد ماشاءاللہ مسلمانوں کی بڑھتی چلی گئی. تو چھوٹا سا جو پودا بیج لگایا گیا تھا وہ کتنا پھلا پھولا. اور آپ دیکھیں کہ بازو کا جو چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے، ہوائیں آتی ہیں تو وہ ادھر ادھر ہلتا رہتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ اچھا یہ آندھی اور طوفان اور ہوا کی وجہ سے یہ پودا گر نہ جائے، کھڑے نہیں رہ سکے گا یہ. تو یہ ہوا اسلام میں بھی کہ ایسے مشکل حالات آئے کہ ایسے لگتا تھا گویا کہ اسلام کو یہ لوگ دبا دیں گے، ختم کر دیں گے. انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کفار نے، لیکن کیا ہوا کہ وہ پودا اپنے تنے پر قائم رہا، وہ برقرار رہا، کھڑا رہا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو سپورٹ تھا، اللہ کو اس کو قائم رکھنا تھا. تو پھر اب یہ بڑھتے 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 ماشاءاللہ اتنا تناور درخت بن گیا تاکہ کافر اس کو دیکھ کر خوب جلیں. ایک وقت آیا کہ پورے عرب میں اسلام پھیل گیا ماشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو آج بھی ایسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں دامے درمے سخنے جیسا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کام میں آگے بڑھیں۔ آج بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اچھا اسلام مغلوب ہے، اسلام کو ماننے والے لوگ خود اس کے خلاف آج باتیں کر رہے ہیں، اسلام کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، تو ہمیں کتنے کرنے کے کامیاب بتائیے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم تو اتنے سارے کام کرنے، ہم کو اتنے سارے کام کرنے کہ کبھی وہ کاموں کی لسٹ دیکھ کر تو ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا کیسے کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی خاطر وہ کام کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے ہمارے۔ مجھ سے گھر والے کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی جلدی چھوڑ دیجیے، بےچارے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ ہم اتنا مختصراً گزر رہے ہیں پھر بھی ہمیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، اور اس میں سے مزید کم کریں گے تو اور بھی پھر اور کیا ہم کم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو جائے، یا قرآن سے جو چیز ہم نے سیکھنی چاہیے تھی، سمجھنا چاہیے تھی، وہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے انشاءاللہ۔ تو آج آپ کو 12 بجے ہی چھٹی دے دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔